خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. 1442 ہجری کے رمضان مبارک کی آج الحمدللہ تیسری شب ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ، اور آج خصوصیت یہ ہے کہ تیسری رات یہ سیدہ کائنات شہزادی کونین خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شب عرس ہے، کیونکہ 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال با کمال ہوا تھا، یعنی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ساتھ ہی 3 رمضان المبارک کو حضرت مفسر شہید مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کا بھی وصال شریف ہوا تھا، ان کا بھی یوم عرس سے 3 رمضان. اس مناسبت سے میں بہت مختصر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا، اور مفتی احمد یار خان صاحب کے بارے میں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا.
ایک سوال اسی حوالے سے ہی آیا ہوا ہے اور جنت البقیع کے قریب سے کھڑے ہوگا، تو ہم وہ سوال چلاتے ہیں پھر انشاءاللہ.
بابو جی اینجل ہے، اگر سوال ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ جل ہے صبر لائیں کی چیزوں،
میرا امیر اہل سنت کے بارگاہ میں یہ سوال ہے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت کے بارے میں مدنی کون ارشاد فرما دیجیے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جنت البقیع شریف میں اپنے فیضان اپنا فیضان لٹا رہی ہیں. یہ جنت البقیع شریف کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے اسلامی بھائی، جنہوں نے ماشاءاللہ نعرے بھی لگائے اور سوال بھی کیے. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج نمبر 697 پر شیخ العزیز حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں. آپ کا مبارک نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بتول ہے. حضرت امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی یعنی برتھ ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایت اور نصیحتیں پیج نمبر 532 پر حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفش علیہ رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں جب کفار بدعت ور نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں, ان دنوں حضرت بی بی فاطمہ اپنی امی جان سیدتنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مبارک پیٹ میں تھی. حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا وہ کتنا ذلیل و رسوا ہے جس نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر نبی اور رسول ہیں. تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہیں انہوں نے آواز دی اے امی جان آپ غم نہ کریں, آپ غمگین نہ ہوں اور نہ ڈریں, بے شک اللہ پاک میرے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے. سبحان اللہ. دختر مصطفی سیدہ فاطمہ, زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ, صالحہ وارثہ سیدہ فاطمہ, مطلقاً باغیہ سیدہ فاطمہ, سیدہ ظاہرہ فاطمہ, طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ, عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ, صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ, ساجدہ صائمہ سیدہ فاطمہ, عارفہ عادلہ سیدہ فاطمہ, عالمہ عاملہ سیدہ فاطمہ, عاقلہ عاصمہ سیدہ فاطمہ, خلد میں داخلہ سیدہ فاطمہ, جو خدا سے دلا سیدہ فاطمہ, ہو کرم ہو عطا سیدہ فاطمہ, دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آج شب عرس ہے. 4 ذوالحجہ 1314 سنہ ہجری مطابق 1 مارچ 1894 کو محلہ کھیڑا بستی اجیانی ضلع بدایوں یوپی ہند میں صبح صادق کی پرنور اور بابرکت ساتھ میں پیدا ہوئے. شرف ملت حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تاریخ ولادت برتھ ڈیٹ شوال 1324 سنہ ہجری لکھی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اذان سننے کا بہت اہتمام فرماتے. جس وقت اذان ہوتی تو پورے گھر میں سناٹا چھا جاتا. آپ فرمایا کرتے کہ مسلمان کی اصل خوشی اور رونق نماز ہے، لہذا نماز کے اوقات میں مسلمانوں کے گھروں میں عید کی طرح چہل پہل اور رونق ہونی چاہیے، ہر کوئی نماز کی تیاری میں نظر آنا چاہیے. بالخصوص فجر و عشاء میں ہر گھر کے ہر کمرے میں روشنی ہونی چاہیے. شادی بیاہ اور مختلف قسم کے تہواروں میں تو کفار اور فجار بھی خوشیاں مناتے اور چہل پہل کرتے نظر آتے ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کے عاشق تھے. اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو مسلسل 40-50 سال تک دیکھنے والوں نے یہی دیکھا کہ آپ کی کبھی تکبیر اولا جماعت جب شروع ہوتی ہے، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر امام شروع کرتا نماز، یعنی وہ اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تو کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی 40-50 سال تک. یہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا. آپ نے پیش امام صاحب کو حکم دے رکھا تھا کہ کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی وجہ سے نماز با جماعت میں آدھے منٹ کی تاخیر بھی نہ ہو. یہ ماشاءاللہ آپ کی، یعنی کہ یہ نماز سے محبت، پھر آپ کی ایک عجیب و غریب خصوصیت، سبحان اللہ، نے کتنا ان پر اللہ اور رسول کا کرم تھا. یہ اب جو حکایت سنیں گے آپ اس سے اندازہ ہوگا. یہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا فیضان مفتی احمد یار خان نعیمی، اس کے پیج نمبر 61 سے لے کر 62 تک یہ حکایت ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مولانا حافظ سید علی صاحب کا بیان ہے. ایک مرتبہ میں استاد محترم حضرت احمد یار خان، حضرت مفتی احمد یار خان کی ہمراہی میں سائیں کرم ملائی کاواں والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پرنوار پر حاضری سے فیضیاب ہو کر لوٹ رہا تھا کہ استاد محترم یعنی مفتی احمد یار خان صاحب نے مجھ سے فرمایا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کسی سے مت کہنا. میں نے عرض کی حضور کسی سے نہیں کہوں گا. تو فرمایا، آج سے 10 دن پہلے پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے میں شرف یاب ہوا، یعنی مجھے آقا کا دیدار ہوا. تو سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اتنی مہلت اور عطا فرمائیے کہ آیت مبارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی تفسیر لکھ لوں. تفسیر کا کام ہو رہا تھا 12-11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے یہ، تو اس آیت کی میں تفسیر لکھ لوں. چنانچہ میری التجا منظور ہو گئی، سرکار نے منظور فرما لی اور مجھے مزید 3 مہینے کی زندگی رحمت للعالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بارگاہ الہی سے عطا ہو گئی. اب میری یہ زندگی، یہ انہی دنوں نے بتایا تھا، اب میری یہ زندگی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطیہ اور تحفہ، یعنی گفٹ ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہ پاک سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا اور مفتی احمد یار خان صاحب کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. مسجد کا شرف حاصل ان کو دامن زہرہ. نسبت کا جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے نپٹ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ خاتون جنت ہم کہتے ہیں نا, یہ جنت کی جتنی بھی عورتیں ہیں نا یہ ان کی سردار ہیں نا.
دونوں طرح کے الفاظ ہیں, سیدت النساء العالمین اور سیدت نساء اہل الجنہ, ساری جہاں کی عورتوں کی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں.
امہات المومنین
جنت میں اور سب میں اصل میں اپنے اپنے اعتبار سے نسبتیں ہیں, یعنی تین خواتین ہمارے نزدیک سب سے افضل ہیں, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ان میں مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے لکھا کہ ہر ایک اپنے اعتبار سے فضیلت رکھتی ہے.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آج چونکہ بی بی خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی شب ہے, تو آج جو فاتحہ کا سلسلہ ہوا امیر علیہ سنت کے یہاں اس کی کچھ مناظر دکھاتے ہیں.
شان فاطمہ بروز قیامت, حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا ندا یعنی اعلان کرے گا, اے اہل مجمع اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا ان صراط سے گزرے. الجامع الصغیر مع فیض القدیم. الحمدللہ آج 1442 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی تیسری شب ہے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ایک بہت بڑے عالم جی مفتی احمد یار خان کی شب عرس ہم نے الحمدللہ ان کی نیاز کی ہے اور ہمارے غریب زادے حاجی عبید رضا بھی ہے اپنی نیاز ساتھ لائے ہیں اپنے گھر کے لیے, تو ہم نے سب کا یہ سال سماپت کیا ہے نیاز کے لیے. ماشاء اللہ, میں اپنے گھر کے لیے کہا, مجھے یوں کہ یہ لے جائیں گے واپس, لیکن یہ ہمارے لیے لائے تھے اور اس وقت میں جو سمجھا تھا. اور حاجی عمران نے بھی بہت سارا کھانا وغیرہ بھیجایا تھا, وہ بھی جب فاتحہ ہم پڑھ چکے فارغ تو تب پتا چلا کہ یہ ان کا کھانا بھی آیا ہوا ہے, تو شاید یہ تاخیر سے پہنچا تھا کھانا. بہرحال یہ کہ اللہ یہ بھی قبول کرے یہ بھی قبول کرے, ان دو کے صدقے ہم نے جو پیش کیا وہ بھی قبول ہو جائے الحمدللہ. میں نے شام کو یہ یاد دہانی کروائی تھی تو کہ آج عرس سے تو عیسیٰ علیہ السلام افطار کے ٹائم پہ کر لیں, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سو نے کیا ہوگا, میں بس بولنا رہ گیا میرا کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اپنی کوئی آدھی ادھی منٹ کی کلپ بھیجتے نا تو اس کو مدنی چینل پر چلاتے, تو اس سے کیا وہ دیکھنے والوں کا ایک ذوق بڑھتا ہے, شوق بڑھتا ہے, جذبہ بڑھتا ہے کہ ہم بھی کریں گے ہم بھی کریں گے. کل کا دن آپ کے پاس ہے, کل بھی نیاز کریں. تو مفتی حسان صاحب نے بھی آج کیا نیاز, کی نیاز کی ماشاء اللہ تقبل اللہ, سب کریں انشاءاللہ. جو عاشقان رسول عاشقان صحابہ اہل بیت سن رہے ہیں حسب توفیق یہ دیگیں چڑھانا یہ کوئی شرط نہیں ہے, جو کھانا گھر پہ پکاتے ہیں اسی میں سالے صاحب کر لیں, تھوڑا تھوڑا اڑوس پڑوس کو دے دیں یا کوئی ایسا ہو تو اس کو ایک دو کو بلا کر ہی کھلا لیں. مدینہ مدینہ خود بھی کھائے,
آپ شہری میں اگر کر لیں
شہری میں بھی ہو سکتا ہے.
ماشاء اللہ
کیا بات ہے مدینے کی, راوی ہاں وہ سارا سال ہو سکتا ہے لیکن دن کی برکت رات کی برکت شہری مدینہ مدینہ اچھی توجہ دلائی. شہری میں ہو جائے کل, شہری میں نہیں کر سکتے افطار میں بھی کر سکتے, نو پرابلم.
تو مدنی چینل کے ناظرین جو یہ ویڈیو بنانا چاہیں وہ ہمارے جو کال سینٹر کا نمبر ہے واٹس ایپ نمبر, اس پر آپ اپنے سوالات تاثرات اور ہاتھوں ہاتھ بھی جو ہماری کالیں چلتی ہیں تو آپ یہ اس نمبر پر جو مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں وہاں پر آپ بھیج سکتے ہیں. اور یہ جو ابھی امیر علیہ السلام نے فرمایا تو یہ مناظر بھی بھیجیں تو کل ممکنہ صورت میں اس کو ہم چلائیں گے.
دیکھیے آپ بھیجیں گے ضرور, لیکن بعض اوقات یہ کہ ویڈیو چلانے جیسی نہیں ہوتی, یا تو ڈیم لائٹ بہت ڈیم ہوگی اس کی, یا مطلب آواز نہیں آتی ہوگی, کمزوریاں ہوتی ہیں, یا شور ہوتا ہوگا, پنکھا بند ہو, روشنی زیادہ ہو اور کمرہ چھوٹا ہو, اطراف میں شور شراب آنا ہو, بولنے والا بھی تھوڑا یوں دبنگ طریقے پر بولے, تو اس طرح مطلب یہ کہ صورتیں ہوتی ہیں نا, اور اس کا فاصلہ بھی مناسب ہو موبائل فون کا, یا تو بہت دور ہوتا ہے تو بھی آواز ڈیم ہو جاتی ہے, یا بہت قریب ہوتا ہے آواز پھٹ جاتی ہے جب زیادہ بولیں گے. تو اس طرح مطلب ایسا چلانے ان کے یہ مدنی چینل والوں کے ثواب بھی پر ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ میرا بھی نہیں چلتا, کوئی بات نہیں, ہم نے تھوڑی میں عام طور پہ بولتا بھی نہیں کہ میرا چلاؤ, ہمارے سائی بھائی خود ہی ترکیبیں بناتے رہتے ہیں, کام ہوتا رہتا ہے تو چلتا ہی رہتا, ابھی بھی چل ہی رہا ہوں میں تو. اللہ کرے کہ صحابہ اہل بیت کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں ایسا روشن ہو, ایسا روشن, الحمدللہ روشن تو ہے, عمل اعتبار سے ہمارا معاملہ تھوڑا ڈیم ڈیم ہے, اللہ کرے اور روشن ہو, اور روشن ہو, قبر و حشر بھی ہمارے روشن ہو جائے اس چراغ کی برکت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سر میرا نام طارق خان ہے, میرا سوال ہے حضرت بی فاطمہ کی کتنی اولاد تھی, بیٹی بیٹی اور بیٹے, ان کے نام ایک دفعہ پھر آپ بتا دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی.
آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی بچی کا نام غلام فاطمہ رکھنا کیسا, اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ ویاکم, یہ اپنے آپ کے تین بیٹے تھے, تین شہزادے, تین بیٹے, حضرت امام حسن, امام حسین اور امام محسن رضی اللہ عنہم, اور تین شہزادیاں, تین بیٹیاں, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا, زینب رضی اللہ عنہا جو کربلا میں تھی, اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا. زینب بی بی زینب بہت مشہور ہے امام حسین کی بہن کے طور پر, کیونکہ کربلا میں تھی اور ان کے بڑے یعنی کہ وہاں جذبات اور ان کی دلیری کہ ہم جیسے کروڑوں مرد جو ہے نا ان کے دلیری کے کروڑوں حصے کو نہیں پہنچ سکتے, سیدہ زینب دنیا کی ساری شیرنیاں ان کے قدموں پر قربان, ایسی شیر دل اور بہادر خاتون تھی, اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. ہاں غلام فاطمہ نام بالکل رکھ سکتے, غلام لفظ اصل وہ مذکر ہے, اس میں کنیز فاطمہ زیادہ جمتا ہے, رکھنے میں عرض بھی نہیں ہے.
لڑکے کا پوچھ رہے ہیں,
لڑکے کا, لڑکے کا رکھنے میں تو کوئی ناجائز تو نہیں, ہم سب بی بی فاطمہ کے غلام ہیں, لیکن کام وہ کرنا چاہیے جو عوام میں قبول ہو, ورنہ لوگ اس کو لڑکی کہیں گے, بھائی تھوڑا سمجھدار ہوگا نا تو اس کو لڑکی لڑکی کر کے چڑھائیں گے, یوں مطلب مسائل کھڑے ہوں گے. تو اپنے بے شک ہم غلام فاطمہ ہیں, میں غلام فاطمہ ہوں, میری آل غلام فاطمہ ہے, الحمدللہ جتنے مجھے عاشقان صحابہ اہل بیت سن رہے ہیں وہ سب یہ کوئی زبان سے کوئی دل سے کہہ دو ہم غلام فاطمہ ہیں الحمدللہ, لیکن نام پکارنے کے لیے اس کا عرف نہیں ہے, اس لیے وہ یہ نام رکھنے کے پہلے سوچ لیں آپ کہ کہیں بےچارا وہ بچہ جو ہے اس کا مذاق نہ اڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو ہم بچے کیسے اپنائیں؟
سبحان اللہ, بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت تو کیا کہنے, ابھی ہم نے سنا کہ ماں کے پیٹ میں سے آواز دے کر اپنی امی کو تسلی دے رہی تھی, یہ تو ان کی کرامت تھی, ان کی بھی کرامت ہوئی, ان کی امی کا بھی, امی کی بھی کرامت ہوئی, دونوں کی کرامت ہوئی کہ یہ بولی ان کی امی نے سنا, دونوں کی کرامت ہوئی. خیر یہ تو اپنے سمجھے, لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت ہی نیک پارسا عبادت گزار، اتنی عبادت گزار تھی، اتنی عبادت گزار تھی کہ وہ ساری ساری رات عبادت میں لگی رہتی تھی. یعنی جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ اتنا ان کا جذبہ تھا عبادت کا کہ کہتی نہیں کاش کوئی ایسی رات مل جائے بڑی ہو، رات طویل ہو، اور میں اپنے رب کی جی بھر کے اس رات میں عبادت کروں. یہ ان کی شان تھی. جس کی نہ قیامت تک اللہ سحر ہوئے، ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں. یہ کسی نے شاعر نے کہا ہے. یہ بہرحال بی بی فاطمہ بہت عبادت گزار تھی، تو چھوٹی بچیوں کو بھی اور ان کی امیوں کو بھی، سبھی کو وہ عبادت کا ذہن بنانا چاہیے. فرض روزے، فرض نمازیں تو کرنی کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی انہیں نفل عبادت بھی کرنی چاہیے. سیدہ کائنات حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے بعد جب رات کا اندھیرا چھایا تو آپ رونے لگیں. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ میں تمہارا شوہر اور تم میری زوجہ ہو؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. میں تو اپنی سہالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی، گزر جائے گی، اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی طرح ہے. بس آج رات ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے. اس کے بعد وہ دونوں، یعنی مولا علی اور بی بی فاطمہ، عبادت کی جگہ کھڑے ہو گئے. پوری رات رب العزت کی عبادت میں مصروف رہے. یہ تھا ان کا جذبہ. شادی کی رات تو بندہ شاید وہ گناہ کرتا ہو جو زندگی میں بھی نہ کیا ہو. ایسے ایسے گناہ شادیوں میں تو آج کل ہمارے ہو ہی رہے، لیکن ان کی شادی بھی لائق تقلید ہے. سبحان اللہ، ان کی راتیں بھی لائق تقلید ہیں. کیا شان ہے ان کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سر میرے امیر علیہ السلام سے یہ سوال ہے، دور کات نفل ہم پڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ کے بعد سر دور کات نفل حاجت سر،
کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص سنت پر عمل کی نیت سے سوتے وقت میں سرما لگائے اور وہ تیز سرما ہونے کی وجہ سے جو ہے آنکھوں سے آنسو نکلے، ابھی سویا ہوا تھا اس لیے جو ہے وہ جو آنکھوں کے آنسو تھے وہ حلق میں چلے گئے، تو اس سے کچھ روزے پر فرق پڑے گا کیا؟
آنسو کے اعتبار سے بخاری شریف میں مطلقا آنسو کا تو یہ لکھا ہے کہ ایک آدھا قطرہ اگر آنسو کا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اتنا زیادہ ہوا کہ پورے منہ میں اس کی نمکینی پھیل گئی. تو اس میں دیگر کتابوں کے اندر یہ شرط بھی ہے کہ وہ حلق سے اتر جاتے ہیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. یعنی بہار شریعت کا بھی جو حاصل نکلتا ہے دیگر کتابوں سے ملا کر، جو فتویٰ دارالافتاء سنت کا، اس میں یہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے اتریں گے تو روزہ ٹوٹے گا. یعنی نمکینی ہو اور اس کو نگل لیا، اندر چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا.
حلق میں بھی نمکینی محسوس ہو، یہ
یعنی اتر جائے وہ، نگل لیا اس کو، تو اس صورت میں
صرف نمکینی محسوس ہونا یہ
کافی نہیں،
مختلف اقوال ہیں اس کے. سمجھ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر تراویح میں کوئی نمازی سو رہا ہو تو کیا ہم نماز ہی کی حالت میں اس کو اشارے سے جگا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
سلام پھر ایک بار جگہ ایسی جلدی بھی کیا اشارے سے کیسے جگائے؟
یہ نیچے سے
نماز پڑھتے ہوئے تو سویا ہوا آپ کے بندے تو اشارہ دیکھے گا کیسے؟
اشارہ تو نہیں کرے گا, نیچے سے پاؤں مارے گا اور کیا کرے گا, یا
اٹھ کر اگر ہاتھ رکھ دیا تو نیند میں یہ سمجھ کر کے کسی نے مجھے مارا. بہرحال یہ کہ نماز سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد اٹھانے کا کام کریں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ آپ سے کچھ نصیحت لینا چاہ رہے ہیں. کہتے جو لوگ رمضان المبارک میں عیدی کے نام پر رشوت لے رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ سمجھائیے آپ. یار عیدی دے دو یار,
یہ تو میرا خیال ہے ٹریفک پولیس بھی روکتی ہوگی, عیدی شاید ان دنوں مانگتی ہوگی عیدی دو. رشوت ہوتی ہے
ڈپارٹمنٹ میں بھی چلتا ہوگا, یہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو
سب میں چلتا ہوگا,
چلتا ہوگا عیدی کے نام پر.
یہ جہاں جہاں یہ مطلب ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے, دیکھیے اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ وہ قہر و تسلط رکھتا ہے, یعنی کہ پاور فل جو ہوتے ہیں کام کروا دیتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جیسے کہ ٹریفک پولیس ہے تو وہ اگر نہیں دیں گے رشوت تو وہ تو پرچی پھاڑے گا یا کچھ بھی کرے گا, تھانے لے جائے گا, پریشان کرے گا. تو اس سے بچنے کے لیے لوگ رشوت دیتے ہوتے ہیں. اسی طرح عام پولیس والوں کو بھی رشوت اسی لیے دیتے ہیں. جو رشوت لیتے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں, دینے والا بھی گناہگار ہے. تو بہرحال یہ کہ عیدی کے نام پر رشوت نہ لو, یہ ہر معاملے میں لیتے ہیں. جیسے کہ بچہ پیدا ہوا, آپ برتھ سرٹیفکیٹ لینے جائیں تو بولیں گے بچے کی خوشی کی مٹھائی دو, یہ مانگتے ہیں, یہ رشوت. آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے تو آپ بولو گے تو یہ تعزیت کرتے ہوں گے, نانا ان کے دل پہلے ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بولیں گے اچھا اچھا کوئی وراثت کا مسئلہ ہوگا, کوئی وہ کیا بولتے ہیں یار بیما انگلش میں کیا بولتے ہیں انشورنس, کوئی انشورنس کا مسئلہ ہوگا, بہت بڑی رقم آئے گی تم کو یہ دے تو ہمارا بھی کچھ خیال رکھو, ہم کو بھی دو. تو یہ کتا جو ہوتا ہے نا, اب اس کو چاہے زندہ کی ہڈی دو چاہے مری ہوئی مردار کی ہڈی دو, چاہے زبا کے بکرے کی ہڈی دو یا خنزیر کی ہڈی دو, اس نے ہڈی کو پکڑنا ہے. تو یہ ان سے بھی بدتر لوگ ہیں جو رشوتیں کھا رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب ہر صورت میں رشوت دیتے ہیں, ڈیڈ باڈی نکلوانے کے لیے رشوت دیتے ہیں. آپ کو شاید پتا ہی ہوگا, یہ کون نہیں جانتا, آپ کے والد صاحب یا کوئی عزیز فوت ہو گیا, آپ روتے ہوئے کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی, یہ ستائیں گے آپ. جب تک رشوت نہیں دیں گے ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے آپ کو نہیں دی جائے گی. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ہر جگہ ایسا ہوتا ہو یہ ضروری نہیں ہے, ہر شخص رشوت لیتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. بعضوں کا سورس کے ذریعے بھی کام ہو جاتا ہے بغیر رشوت کے, لیکن یہ کہ اگر آپ ویسے نہتے ہیں کوئی سورس نہیں ہے, پھر جو یہ ستاتے ہیں جو رشوت جو تاخیر کرتے ہیں تعزیت کرنے والوں کو گھر کے عزیزوں کو, جو یہ ایذا پہنچاتے ہیں تاخیر کر کے لیٹ کر کے دھکے کھلا کر ستا ستا کر, بہت مطلب یہ مریں گے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا کیا ہوگا, ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا ان رشوت خوروں کو. اللہ ایسوں سے میرے وطن عزیز کو نجات دے, بلکہ دنیا میں جہاں بھی جگہ جگہ ہے نا, کہ شاید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک ایسے لوگوں سے پاک ہو. ہاں میں صحیح کہتا ہوں آپ کو, جو صاف ستھرے ملک مارے جاتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو 150-500 میں نپٹ جاتا ہوگا, یہ بڑی بڑی, بڑی رشوتیں لیتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, یہاں میں بہت یوں لگتا ہے کہ او ہو ہو ادھر تو بس او ہو یہ اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے, مجھے پتا ہے یہ بڑا, یہ بہت بڑا منہ پاڑتے ہیں, ہر ایک سے نہیں لیتے. کوئی بڑا تگڑا نہ بڑی مچھلی جو پھنسے نا اس سے لیتے لیتے, ہر افسر یا لیتا ہے ضرور نہیں, لیکن سب جگہ ہے نا کہ دنیا میں کہیں بھی ہو تقریباً مطلب لیتے ہیں. یہ ایسی مطلب آفت ہے کہ جو گھس گئی ہے.
تو بعض لوگ رشوت نہیں لیتے لیکن چونکہ ان کو بھی اپنے خرچے نکالنے ہوتے ہیں اور جس سیٹوں پر یہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو لاکھوں لاکھ روپے رشوتیں دے کے جس سیٹوں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو بعض وقت کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن پروجیکٹ میں 50 کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے اور وہ 50 کروڑ روپے ان کو مل گئے, اب اسی پروجیکٹ سے انہوں نے 40 کروڑ روپے خرچ کیے اور 10 کروڑ روپے بچ گئے, اب 10 کروڑ روپے بچ گئے تو وہ اگر وہ سمجھے کہ ہم نے اپنی قابلیت صلاحیت سے 10 کروڑ روپے بچائے ہیں اور یہ ہمیں واپس نہیں دینا, اور یا مٹیریل میں کوئی ڈنڈی ماری ہے ٹھیکے داروں سے ڈنڈی ماری ہے اور یہ لے, تو یہ رشوت ان کو کسی نے دی نہیں ہے, نہ کوئی ان کو یہ بولے گا کہ میں نے ان کو 10 کروڑ روپے دیے ہیں یا کوئی اس طرح ٹھیکہ دے دیں گے, تو یہ اس طرح الٹا سیدھا کر کے بھی لوگ پیسہ کمانے کی کوششیں کرتے ہیں.
بالکل کر رہے ہوتے ہیں, اور پیسے آپ تو یار دنیا گھومے ہوئے, اچھے اچھے جو مانے جاتے ہیں مقامات,
بہت صحیح,
پاسپورٹ کے لیے دیکھ فیس جمع کرا جو اپنے رینیو کرانے کی, کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو اوپر کی رقم ہے نا یہ واپس نہیں دیتے, اگر واپس آپ نے مانگی پرسوں آنا ترسوں آنا 8 دن کے بعد آنا کھاتے رہو دھکے, تو یہ کتے کو مطلب ہڈی اب یہ تل کے دو یا بھون کر دو یا کچی دو ہڈی کھاتے ہیں یہ, اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی والی ہے. رشوت تقریباً ہر جگہ چل رہی ہے, صاف ستھرے ملکوں میں بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والے کے یہاں رشوتیں دیکھی جاتی ہیں, جو تھوڑا سمجھدار ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ رشوت لی جا رہی ہے. بول نہیں سکتا,
ایک ملک کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایگزٹ ہوتے وقت جو ہے نا اپنے اسلام بھائی کے ساتھ وقت ایگزٹ ہوتے وقت بھی ون آف اسٹیم نہیں لگے گی,
اسٹیم نہیں لگے گی, بہت یعنی کہ بری حالت ہے, اللہ
درست کہہ رہا ہے,
رحم فرمائے. مجھے یاد آیا 79 میں جب یہ آپ تو پیدا ہو گئے ہوں گے, 79 میں تو آپ تو کر نہیں تھے, آپ نہیں 79 میں نہیں, آپ بھی دنیا میں آئی نہیں تھے, تو میں کسی ملک میں گیا تھا پہلی بار زندگی میں, باہر نکلا تھا میں پاکستان سے اکیلا سفر کیا تھا, میرے اس میں جو تجربات ہوئے نا, ایک تو یہ کہ میں الحمدللہ میں بیٹھے بٹھا ہے نماز میری قضا ہو جائے یہ اپنی ڈکشنری میں تو تھا نا, نہ پہلا تھا نہ اب ہے, اب نماز کا وقت آیا میں نے ایک بہت بڑی بھول کر لی, مجھے تجربہ کچھ نہیں دیا, دیکھا یار نماز کے لیے تو یہ لوگ تعاون کرتے ہوں گے, مسلمانوں کی ایئر لائن تھی سمجھے, اور اپنے ملک سے گیا تھا تو میں نے ایئر ہوسٹ جو ہوتے ہیں بولے مجھے نماز پڑھنی ہے, اب اس نے میرے کو لیکچر دیا, شیٹ پہ پڑھ لو یہ کر لو وہ کر لو, مجھے علماء کے قدموں کا صدقہ ملا ہوا تھا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے, سیٹ پہ کیسے پڑھ لوں نماز, یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے جگہ شاید مجھے نظر آئی یہاں سیٹ پہ پڑھو, تیری مانوں کہ اللہ رسول کا حکم مانوں میں, خیر میں نے اس کو جانے دیا, نام بھی اس کا مسلمانوں والا تھا اتفاق سے, اب نام یاد ہے مجھے شاہد اس کا نام اس نے بتایا تھا, پنجاب کا لگ رہا تھا وہ, اتنی پرانی بات ہے اب شاید وہ زندہ نہ ہو, اللہ کرے توبہ کر چکا ہو اور مجھے ڈھونڈا ہو اس نے, تو میری بہت دل آزاری کی تھی اس نے, آگے میں آتا ہوں, لیکن میں نے کوئی نشاندہی باقاعدہ تو کی نہیں کہ فلاں شاہد, لاکھوں شاہد ہیں دنیا میں, تو اب میں تو کھڑا ہو گیا نماز کے لیے, وضو میں نے تیار رکھا تھا کیونکہ نماز پڑھنی تھی مجھے, مجھے کیا رہی ہوائی جہاز میں وضو کیسے کروں گا, وضو کا نہ کون دے گا, پہلی بار میں سفر میرا ہوائی جہاز میں بیٹھا ہی پہلی بار تھا زندگی میں, میں تو کھڑا ہو گیا, قبلے کی کوئی ایسی پتہ نہیں کیا معلومات کی میں نے, تو میں قبلے کی معلومات کر کے یا جس طرح بھی میں کھڑا ہو گیا, نماز باندھ لی, یہ بےچارا پھر آیا, اللہ اس کو سچی توبہ نصیب کرے, اور اس نے بولا مولانا ایمرجنسی ہو جائے گی بیٹھ جاؤ سیٹ پہ بڑھو, میں لفٹ نہیں کرائی, میں سمجھ گیا تھا بندے کو پہچان لیا تھا میں نے یہ عجیب و غریب, تو خیر میں نے اپنی نماز اپنے حساب سے پوری کر لی, اب میں سیٹ پر آیا تو پھر اس نے آ کر مجھے تھوڑا لیکچر دیا, سن لیا میرا کام تو ہو گیا تھا نماز پڑھ چکا تھا میں, پھر یہ آیا, ان دنوں ہمارے ملک میں وہ شراب رائج تھی اور عام تھی, مطلب شراب اور وہ یا کچھ پابندی پڑی ہوگی، کچھ ہوائی جہاز وغیرہ میں اجازت ہوگی، یا انٹرنیشنل فلائٹ میں، انٹرنیشنل فلائٹ تھی ہوگی. تو خیر وہ گاڑی لے کر آیا اور اس نے مجھے بہت بڑا چوٹ لگائی. اس نے آ کر گاڑی روکی میرے پاس، وہ جو ہوائی جہاز میں لے کر نکلتے گاڑی دیکھی ہوگی، اس نے بولا مولانا وسکی. یار جو آدمی داڑھی ہے، ایک مسلمان وہ داڑھی والا جو نماز کے لیے جھگڑا کرتا ہے، تیری مانتا نہیں ہے، اب وہ کیا وسکی پیے گا یار. اس طرح اس نے مجھے ٹون کی اور خیر جو ہونا تھا وہ. میں یاد پڑتا ہے میں نے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. اب اپنی اس وقت بھی کوئی ایسی عادت تو نہیں تھی کہ منہ توڑ دوں گا، گرے ون پکڑ لیا، مارا ماری کر دی، ایسا ذہن تو تھا نہیں. لیکن یہ کہ مجھے اس میں یہ تلخ تجربات ہوئے. پھر جب اس ملک میں پہنچا میں، وہاں بھی تجربات ہوئے. اب مجھے گھیرا، تعجب ہے، ایک آیا الگ غیر مسلموں کی اکثریت کا ملک تھا، آیا ہم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، ٹوٹی پوٹی اردو بولتا تھا، ہم کو دو. میں نے اس کو شاید $1,000 دکھائے، آئی ہیو منی، اب میرے پاس رقم ہے مگر میں آفیشلی پیمنٹ کروں گا، ان آفیشلی نہیں دوں گا، رشوت نہیں دوں گا. اب ہمارا ایک مطلب مجھے لینے کے لیے ہمارے خاندان کا کوئی فرد آیا، وہ ایئرپورٹ کے اندر آ گیا، اس کی سورس ہوگی. وہ سب یہ تماشا دیکھے میرے کو بولتا ہے مولانا دیجیے چڈن نہیں آئے گی، چھوڑیں. میرے کو کہیے گا ابھی میرے اندر آنے دو، آپ کے یہاں آپ دیکھو گے کہ میں کون اور کیسا ہوں. میرے سخت آدمی میں اس کو دوں گا رشوت. خیر ان لوگوں نے زور لگایا، سمجھے. آخر کار ان لوگوں نے میرا سارا مال جو تھا دے گئے، جو کلٹی کر دیا. اب وہ حساب کتاب کرنے لگے، غصے میں تھے لوگ، میں ان کی ناک کاٹی تھی، میں دوں گا نہیں دوں گا، میرے پاس پیسے جتنا بولو، جو آفیشلی بنتا ہے میں پیمنٹ کروں گا. انہوں نے مطلب یعنی کہ جو بھی حساب لگایا اور کچھ رقم انہوں نے لکھی، وہ میں نے پیمنٹ کی جو بھی قانونی طور پر اس وقت جو میری سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کہا یہ ہے، تو قانونی طور پر شاید میں نے ہو سکتا رسید بھی دی ہو، پیمنٹ کی. میں باہر آیا، وہ جو لینے آیا تھا وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے میرے کو بولا کہ یار ہم تو سمجھے کہ تم کچھ ایسی چیزیں لائے ہو گے، تم تو کچھ لائے نہیں ہو، ان لوگوں نے خالی خالی اپنی بات رکھنے کے لیے جو ضد تھی اس وجہ سے تم کو یہ تھوڑا بہت یہ لیا ہے، باقی یہ بھی بنتا نہیں ہے. تو یہ کہ اگر ہم اپنی جگہ پر مضبوط ہوں گے نا، تو شیطان انشاءاللہ ہمیں نہیں ہلا سکے گا. ہم لوگ خود بھی لے یہ رشوت لیتے کیوں پتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. اگر یہ ساری قوم اس پر مجتمع ہو جائے کہ رشوت دینی ہی نہیں ہے اور غلطیاں بھی نہیں کرنی، قانون بھی نہیں توڑنے، کیسے لیں گے رشوت؟ جب سب نہیں دیں گے تو نہیں لیں گے، لیکن لوگ دیتے ہیں اور جان چھوڑا دیتے ہیں. اور بھی اکا دکا اس طرح کے میرے ساتھ واقعات ہوئے. آج تک میں نے الحمدللہ ان ایئرپورٹوں پہ اور میں نے بڑے سفر کیے ہیں، کبھی ایک روپیہ بھی رشوت میں نے نہیں دیا، الحمدللہ. کرتے ہیں وہ بولے کرتے ہیں 5-15 منٹ ادھر ادھر.
تو میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا کہ میں چونکہ قانونی طور پہ میں بالکل درست تھا، اور وہ اگلا خامہ کا جو نا مجھے پھنسانے کے لیے جو ہے وہ اس نے کچھ نہ چالان وغیرہ کاٹا. میں نے کہا میں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا، پتا تو تھا نہیں میں کون ہوں. میں نے کہا میں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا چونکہ میں قانونی طور پہ درست ہوں، ورنہ اگر آپ اگر میں غلط ہوں ٹھیک ہے مجھے کورٹ لے جاؤ. تو آفر کی خیر نہیں مانا، نہیں مانا، نہیں مانا، میں بھی نہیں مانوں. خیر پھر بالآخر ہوا یہ کہ میں تو نکل گیا، چونکہ چالان اس نے لکھ لیا. پھر وہ میرا پھیرا لگاتا رہا، چونکہ پھر اس کو پتا چلا کون ہو، کم خالی سائن کر دو پیسے میں دے دوں گا. میں نے کہا نا بابا، جب میں نے قانون جرم کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں دوں، سائن میں کیوں کروں.
اللہ کریم ہدایت دے ہماری قوم کو اور ان رشوت خوروں کو اور قبا کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا پیر مرشد سے یہ سوال ہے کہ کسی کو قرض دیا ہو تو وہ قرض دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو واپس، یعنی کہ وہ واپس نہ کر سکتا ہو، تو اس صورت میں ہم اس کو زکوٰۃ میں یہ وہ پیسے کٹوا سکتے ہیں؟
جی مفتی صاحب،
یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو رقم زکوٰۃ میں دی ہوئی ہے اس میں نیت کر لی کہ یہ میری زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہو گئی، اس طرح نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ اپنا قرض بھی واپس ہو اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے تو زکوٰۃ کی رقم، اگر وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے زکوٰۃ لگتی ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دے اور یہ شخص پھر دوبارہ اس کو واپس دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض اس کو واپس مل جائے گا.
جی سوال چلائیے.
میرا نام ارباز ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک دکان ہے جس کے کرائے سے ہمارا گھر چلتا ہے، تو اس کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟
جی مفتی صاحب،
کہ دکان پر تو زکوٰۃ اسی صورت میں واجب ہوگی کہ جبکہ اسے لیتے ہوئے نیت تھی کہ اس کو آگے بیچنا ہے، یعنی بیچنے کی نیت سے لیا، تو اس صورت میں پراپرٹی پر، دکان پر، مکان پر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو چونکہ دکان آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس کا جو کرایہ ہے اگر وہ آپ کے پاس بچا رہتا ہے اور نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا پچھلے مال کے ساتھ ملا کر، آپ ویسے ہی صاحب نصاب ہیں اور اس کے ساتھ ملا کر نصاب تک پہنچ جاتا ہے، زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی.
مفتی صاحب، پلاٹ کی خریداری ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے. اب لوگ جو پلاٹ خرید رہے ہیں اس میں اگر یہ کنفیوز ہیں کہ کیا کریں گے، مطلب کہ ایک شخص پیسے لگا رہا ہے، اگر ضرورت ہو سکتا ہے کہ نہ بیچوں، ہو سکتا ہے فیملی کے کام آ جائے، ہو سکتا ہے بنا کر کرائے پہ دے دوں، دے کر بنا خود رہ جاؤں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اچھے دام آ جائیں، ریٹ بڑھ جائے، ضرورت ہو تو بیچ بھی دوں، اس طرح کر کے ایک لیتا ہے آدمی پلاٹ.
اصل میں جب مختلف نیتیں ہوں اور تذبذب ہو نیت کے اندر، تو اس حوالے سے دارالافتاء علیہ السنت کا فتویٰ یہی ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اس صورت میں اس شے کے اوپر، اس چیز کے اوپر، پراپرٹی، مکان وغیرہ، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. لیتے ہوئے یہ نیت ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں، لیکن اب یہ ایک الگ میٹر ہے. بعض یعنی زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے، زکوٰۃ دینا اللہ پاک نے مقرر کیا ہے اور وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اس کی نیت یہی ہے کہ وہ مکان لے رہا ہے بیچنے ہی کے لیے، اور بس وہ ایک جو ہے وہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دوں گا یا اس میں رہوں گا، حالانکہ اس کی نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور اس کی نیت یہی ہے کہ میں نے اسے بیچنا ہے، تو پھر وہ خود اپنے دل کے اوپر غور کر لے کہ وہ کس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا
ہے. غالب اگر نیت یہ جیسے غلبہ ہوتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ ضرورت نہ ہی پڑے کہیں جانے کی، کسی کو بنانے کی یا کہیں ہونے کی، لیکن غلبہ ہوتا ہے کہ لگتا تو یہ کہ آگے جا کر ریٹ اچھے ہوں گے تو بیچ ہی دیں گے، لیکن اور اس تذبذب میں یہ بالکل سچا ہے، تو کیسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟
وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی اس کے اوپر. یہ جزیہ واضح طور پہ موجود ہے باہر شریعت میں کہ لے کے رکھ لیا کہ دام بڑھ جائیں گے تو اسے بیچ دے گا، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس کے اوپر.
ٹھیک ہے. چھوٹے بچے کا بھی فطرہ دینا چاہیے، اور فطرہ کس کو دینا چاہیے اور کن دنوں میں فطرہ دینا چاہیے، اس کی آپ کیا وضاحت فرماتے ہیں؟
جو نابالغ بچہ ہے اس کا فطرہ یہ باپ کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ نابالغ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کے مال میں سے صدقہ فطر لازم ہو. اگر اس کے پاس مال ہے اتنا کہ اس کے اوپر صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے تو اس کے مال سے بھی دے سکتا ہے، اور باپ چاہے تو اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہے. جو نابالغ اولاد ہوتی ہے اس کا فطرہ جو ہوتا ہے وہ باپ کے اوپر ہوتا ہے، اور بالغ ہے تو اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس میں سے اپنا صدقہ فطر دے گا، اور والد چاہے، باپ چاہے تو وہ بھی صدقہ فطر دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ یا تو اس کی اجازت لے یا پتا ہو بچوں کو کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ میری طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو اس بالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اور جو دینا ہے وہ افضل جو وقت ہے وہ تو جب نماز عید کے لیے جا رہے ہوں اس وقت دینا افضل ہے، لیکن اگر کوئی پہلے سے دینا چاہتا ہے، رمضان مبارک میں دے رہا ہے، تو دینا اس کا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ماشاءاللہ. سوال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہو کر ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا تلاوت بیٹھ کے کرنی چاہیے؟ برائے کرم مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اصلاح فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھڑے ہو کر جو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا جائز ہے،
بیٹھ کے پڑھے تب بھی جائز ہے. ماشاء اللہ. جی سوال چلائیے.
سر میرا سوال یہ ہے، اگر روزے میں غلطی سے پانی پی لے تو گناہ تو نہیں ہے؟
روزے میں اگر غلطی سے پانی پی لے، یعنی روزہ یاد ہے ہی نہیں، تو یہ کہ گناہ تو نہیں ہے، اور یہ کہ روزہ بھی نہ ٹوٹا.
اس سے یہ کہا ہی نہیں کہ اگر روزہ یاد نہیں ہے. اچھا غلطی سے پانی پی، اس کا مطلب روزہ یاد نہیں ہے. صحیح ہے،
روزہ یاد نہیں،
روزہ یاد نہیں ہوگا.
ایک ہوتی ہے خطا اور ایک ہوتا ہے نسیان. نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، کہ جیسا ابھی بیان کیا کہ اسے یاد ہی نہیں ہے کہ میں روزے دار ہوں اور اس نے گلاس بھر کے پانی پی لیا. دوسرا ایک غلطی ہوتی ہے، خطا جو ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کلی کر رہا تھا اور کلی کرتے ہوئے اس نے ابھی ہاتھ منہ رکھا ہوا تھا، پیچھے سے کسی کا ہاتھ لگا اور وہ پانی اس کے حلق کے اندر چلا گیا، اس کو روزہ یاد ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو خطا ایک الگ چیز ہے، بھول ایک الگ چیز ہے. بعض اوقات بھول کو بھی خطا بول دیتے ہیں، غلطی بول دیتے ہیں. تو ایک غلطی وہ ہے کہ جس میں روزہ یاد ہے تو اس میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک غلطی وہ ہے کہ جس میں روزہ یاد ہی نہیں ہے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا،
مگر دونوں صورتوں میں گناہگار نہیں ہے.
جی
میں شہزادہ حضور سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میرے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے اس حوالے سے آپ کی بھی رائے لوں، پریکٹیکل رائے آ جائے گی انشاءاللہ. سوال یہ ہے، باپ صرف اولاد کو حکم کرتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے، جس سے اولاد کو دکھ ہوتا ہے اور اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، یا احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے میں آپ کا ایک پریکٹیکل لینا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا آپ کے ساتھ جو معاملہ یا تعلق رہا ہے، آپ نے اس حوالے سے ایز اے والد، امیر سنت کے ایز اے والد، اس عنوان پر کس طرح پایا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا انداز ان کا رہا ہے؟
یعنی اس میں کیا کہتے ہیں، جب سے یعنی وہ سمجھے ہوش سنبھالا تو تھوڑی یہ سمجھے کہ وہ سمجھ بوجھ آئی، تو اس میں امیر سنت کا میں نے یہی انداز دیکھا تھا، یہی کردار دیکھا تھا کہ وہ مشورہ مانگتے تھے. اب اگر مشورہ، اگر اب چونکہ بچہ بچہ ہو تو مشورہ اگر الٹا سیدھا بھی بچہ دے گا، مشورہ اگر غلط بھی دیا تو تبھی امیر سنت کا یہ انداز دیکھا تھا کہ اگر اس کو یوں نہ اور یوں کر لیں تو کیسا، اور پھر اس کے نقصانات بتا دے، تو یوں پھر سمجھ پڑتی ہاں یار واقعی کہ میرا مشورہ غلط ہے. تو یہ نا کہ آپ کا مشورہ غلط ہے، آپ کو یوں نہیں یوں کہنا چاہیے، اور ایک ہے کہ یار اگر ہم یوں اس کے بجائے اگر ہم یوں کر لیں اور اس کے یہ فوائد ہیں اور یہ نہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں، تب بندہ خود ہی سمجھ جاتا ہے یار واقعی کہ میرا مشورہ جو نا وہ غلط تھا.
اچھا شہزاد حضور، ابھی آپ نے فرمایا کہ امیر سنت نے مشورہ لیا،
جی،
لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف جا رہا تھا کہ امیر سنت اپنی اولاد کو کوئی کام کرنے کے تعلق سے مشورہ پر زیادہ ان کا زور ہوتا تھا. مثال کے آپ کو کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ کر لیں، یا میرا مشورہ ہے کہ آپ کو یہ کر لینا چاہیے تھا، یا میرا مشورہ ہے کہ آپ یوں ہو جاتا، آپ ایسا کر لیتے، یا انداز مشورے کے علاوہ کچھ اور آپ نے زیادہ پایا ہے؟ والد صاحب حکم بھی دے ہی سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن ایک میں سیرت کے پہلو پر ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا.
اب اس میں دیکھیں امیر سنت کی جو نا یہ سوچ ہوتی تھی اور یہ ذہن ہوتا تھا، مشورہ تن فرماتے تھے، مگر چونکہ باپ اب اگر بیٹا سمجھے کہ یوں سمجھے رات کہیں جا رہا ہے اکیلا اور باپ کو خوف ہے، اور اب بھی اگر باپ کہتا ہے کہ مشورہ تن منع کرتا ہے، تو اب وہ مشورہ نہ ماننا کیسا؟ اس کا جواب تو مفتی صاحب دیں گے، جو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے جو تخصیص فرمائی ہے کہ دو، کہ کون سا حکم ماننا فرض اور کون سا جو ہے وہ مستحب.
جی یہ اصل میں ظاہر ہے کہ ایسا کوئی موقع ہوگا کہ باہر جاتے ہوئے بیٹے کے لیے خطرہ ہے، خوف ہے، تو اس موقع پر شاید باپ کبھی مشورہ تن نہیں کہے گا، وہ حکم ہی کرے گا کہ نہ جائے باہر. مشورتاً تو غالباً ایسے مقام پر ہی ہوگا کہ جہاں پر بیٹے کے لیے اس وہ کام کرنا نقصان دہ نہ ہو.
یعنی دراصل جو نا بعض اوقات جیسے کنڈیشن پتہ چل جاتی ہے کہ بھائی میرا مشورہ ہے آپ یہ مان لیں، میرا مشورہ ہے یا مان لیں؟
اصل میں امیر علیہ سنت کی جو حکمت ہے اس کے پیش نظر تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ایسے موقع پر آپ نے مشورتاً کہا وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تجربہ آپ کو ہے، ورنہ ایسے موقع پر عام طور پہ حکم کے طور پر ہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا ایسا نہ کرو۔ بہرحال اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ اسے خطرہ ہے اور باپ نے حکم نہیں دیا، اس کو ایک مشورہ ہی دیا ہے، تو ظاہر ہے مشورے پر عمل کرنا تو مستحب ہی ہے۔ اور باپ ماں باپ اگر ایسا حکم دیتے ہیں کہ جس میں وہ بچے کی بھلائی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، اس کو شر سے بچانا چاہتے ہیں، برائی سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی بات کو ماننا یہ ضروری ہوتا ہے۔
کیا میں ایک پہلو پر میں عرض کرتا ہوں کہ میرا پچھلے دنوں ایک پروگرام ریکارڈڈ تھا، میں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کا عنوان تھا نوجوانوں کے مسائل، اور ہمارا ٹاپک رکھا تھا جنریشن گیپ، یعنی ہمارے یہاں ایک عمر کا جو فرق ہے اس کی وجہ سے والد اور اولاد میں کافی فاصلہ ہوتا چلا جا رہا ہے، استاد و شاگرد میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ماشاءاللہ اگر دینی ماحول ہے، والد صاحب کی عزت ہے، احترام ہے، اور والد صاحب بھی حکمت دانائی سے بھرپور ہیں، تو ماشاءاللہ پھر اتنا فاصلہ یا اتنا فرق نہیں آتا۔ لیکن ہمارے ایک پرابلم یہ چلا ہے کہ والد صاحب اولاد کو سمجھانے کے بجائے، ان کو کوئی دلائل دینے کے بجائے، بس ایک ہی بات والد صاحب کا ایک انداز ہو، میں نے جو کہہ دیا نا بس کر لو، آپ کو نہ سمجھ پڑے، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ یہ چند ایک دفعہ کوئی اہم موضوع میں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کا یہ کہنا چل جائے، لیکن آپ سنیں گے نہیں نا، تو اس نے آگے جا کے کبھی کسی اور سے بات کرنی، یہ بہت زیادہ چچا کے پاس چلے جائیں گے، ماموں کے پاس چلے جائیں گے، دوستوں کے پاس چلے جائیں گے، اور اب ان کو کہیں گے یار آپ ہمارے ابو کو سمجھا، ہمارے ابو مانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ آ کر سمجھائیں گے، پھر وہ آپ بولے وہ آپ کو کہیں گے یار بچہ ہے، نوجوان ہے، ذرا یوں۔ میری اس میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کی بات سنیں۔ اب ہوگا یہ کہ یہ غیر فطری بات کرے گا یا اس کے بات میں شاید آپ کو نقصان نظر آئے گا، تو دبا کر منانے کے بجائے اس کو دلائل سے منائیں۔ آپ تجربہ کر رہے ہیں نا، آپ والد ہیں، اچھا آپ یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ ایسا سوچ کیوں رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں یہ سوچ اس لیے رہا ہے کہ جب آپ اس کی عمر کے تھے تو شاید آپ ایسا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ ابھی 18-20 سال کا آپ کا نوجوان بیٹا یا 20-22 سال کا نوجوان بیٹا، اور اس وقت آپ کی عمر ہو گئی ہے 55 سال، 60 سال، یا 50 سال، یا 45 سال، آپ کی اور اس کی عمر میں ابھی بھی 20-25-30 سال کا فرق ہے۔ 20-25-30 سال کا ایکسپیرینس یہ بھی کوئی میٹر کرتا ہے نہیں کرتا، اور آپ اپنی عمر میں ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں، توقع یہ کرے کہ میرا بیٹا اس طرح سوچے جیسے میں سوچ رہا ہوں، تو یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ سم ٹائم بیٹا واقعی عقل مند ہوتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کی سمجھداری کو بھی تسلیم کریں۔ ایج فیکٹر کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ حالات اور واقعات کو سامنے رکھیں۔ جب ہم جوان تھے اس وقت ہمارے پاس یہ اکوپمنٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، یہ سورسز ریسورسز نہیں تھے، یہ ذرائع نہیں تھے ہمارے پاس کچھ اس طرح کے کہ ہمیں اتنی انفارمیشن اور اتنی معلومات ہم گیدر کر سکیں۔ آج کی جنریشن کے پاس یہ سورسز ریسورسز ہیں، وہ اتنی امیڈیٹ، ہم اپنے جوانی میں یا اپنی عمر میں اتنی جلدی کسی کا رابطہ نہیں کر سکتے تھے، کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے تھے، ود ان اے سیکنڈ مشورہ ہو جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے، ادھر چلے جاؤ تو 10 قسم کی رائے آ جاتی ہیں۔ تو جو کچھ اس وقت صورتحال ہے، ان سب کو والدین کو چاہیے کہ ان صورتحال کو پیش نظر رکھیں۔ اگر کوئی بات کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، کوئی فیوچر پلاننگ بھی کرنی ہے، یا اپنے بچے کو کسی غلط کام سے ہٹانا بھی ہے، اس کی ڈائریکشن تبدیل کرنی ہے، تو میری اس میں درخواست یہ ہے والدین سے، اسپیشلی والد صاحب سے، کہ آپ سوچ سمجھ کر، دلائل اور ٹھنڈے ہو کر، غصہ نہ کریں۔ نئی بات کرنی تم سے، جاؤ تم بدتمیز آدمی ہو، تم پتہ نہیں ہے تمہیں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اچھا یہ تمیز سکھانے کا بھی کوئی اور انداز اختیار کر لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے آپ کی سنیں، آپ کے بچے آپ کی سنیں، مگر اس کے لیے آپ کو سننا پڑے گا تھوڑا سا۔ اس کو کہتے ہیں فن سماعت، فن سماعت یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیڈرشپ اسکلس کے اندر ہے، جو قیادت کی جو خصوصیات ہے نا، لیڈرشپ اسکلس کے اندر ہے کہ اس کو سننے کی عادت ہوگی، وہ پہلے سنے گا اس کے بعد کلام کرے گا۔ تو نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ اگر آپ نے اپنی اولاد کو، چاہے وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، ماں ہو یا والد ہو، باپ ہو، ہمیشہ کوشش کریں میکسیمم، پھر کہیں اگر سختی کی جہاں شرن اجازت ہے وہ سختی کرنا یا پھر وہ ایک ایسی شرن اجازت کے جناب آپ زور ایک انداز سے روکیں آپ, وہ ایک الگ اس کی صورتیں بن سکتی ہیں جو ایک شریعت مطہرہ نے جو اجازت دی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی فریڈم وتھ لمیٹیشن کا ایک اصول ہے کہ آزادی ہوتی ہے لیکن ایک حدود کے ساتھ ہوتی ہے. تو میری درخواست ہے والدین سے کہ اپنے بچوں کے ساتھ مشورہ کریں. میں نے امیل سنت کو ان کے بچوں کے ساتھ مشورہ کرتے دیکھا ہے, ان سے مشورہ لیتے دیکھا ہے, بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ, بڑی بردباری کے ساتھ, بڑے صبر و وقار کے ساتھ آپ نے اپنی اولاد کو میں نے دیکھا ہے ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ان کو جب آپ وائس میسج دیتے ہیں اپنی اولاد کو, میں نے خود وہ وائس میسج کے تعلق سے میں پتا ہے کوئی ایسی مطلب آپس کی انٹرنل باتیں وہ ضروری نہیں ہوتا, تو میں نے دیکھا میرے سنت کا انداز بڑا ہی مشفقانہ شفقت والا اور بڑا ہی حکیمانہ ہوتا ہے. والد اگر مشفقانہ اور حکیمانہ انداز اور بڑی مسئلیت اور حکمتوں کو سامنے رکھ کر چلیں تو اولاد ان کی گھرویدا ہو جاتی ہے. اولاد تو اولاد ہے. تو میری والدین سے بھی اسپیشلی درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اپنی اولاد پر اس انداز کو لے کر چلیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کی بات مانیں گی. البتہ والد صاحب نے کوئی بات کہہ دی ہے, والد صاحب نے کوئی اپنی خواہش کا اظہار کیا, والد صاحب منع کر دیں, اور والد کے تجربات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہوتے ہیں, تو پھر اولاد کو بھی چاہیے کہ بیجا بحث نہ کرے, ضد نہ کرے. اب میں امیل سنت بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, امیل سنت سے بھی اس موضوع پر چاہوں گا کہ کچھ حکمت کے مدنی پھول لوں کہ بسا اوقات اولاد والد صاحب کو یہ کہتی بھی سنائی دیتی ہے کہ اب آپ پرانے ہو گئے, اب آپ کو نہ اندازہ ہو کیا نئے دور کے تقاضے کیا ہیں, ہمیں کر لینے دے, اب آپ کو نہ سمجھ پڑے, نہ سمجھ پڑے یہ اس انداز سے کہتے ہیں اپنے والد کو کہ والد کو لگتا ہے یار آتے جیسے میں نے گھاسی کاٹی ہے, مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو والد نے اپنے دور میں جو کچھ کیا ڈیفینیٹلی اس دور کے تقاضوں کے مطابق ایک تجربات ہوتے ہیں, اولڈ از گولڈ, لیکن نیو جنریشن اس معاملے میں سمجھنے میں تھوڑی کمزور واقعی ہوئی. آپ کیا فرماتے ہیں؟
اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت پر رحم کرے. اب تو خیر حالات ایسے کہ والدین تربیت بھی نہیں کر پا رہے اور بے جا سختیاں بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے بھی شاید اولاد جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اس لیے دونوں طرف سے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت و سنت کے مطابق تربیت کریں, اور خدا نہ خواستہ اگر والدین ایسا نہیں بھی کرتے تب بھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں. انہوں نے بہرحال نرمی نرمی اور نرمی ہی سے کام لینا ہے اور اطاعت فرما برداری جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں جاری رکھیں. ہاں ماں باپ گناہ کا کہیں تو نہ کریں, حرام کما کے لانے کا کہیں, حرام نوکری کا کہیں, یا رشوت لے کر آؤ وغیرہ, یا نماز کے لیے مت جاؤ, تو اس طرح کی باتیں, یا داڑھی مت رکھو, یہ باتیں نہیں ماننی ماں باپ کی. جو جو باتیں شریعت کے مطابق ہیں وہ ماننی ہیں. نرمی دونوں طرف سے نرمی ہوگی نا تو انشاءاللہ گھر بہت اچھا مطلب چلے گا اور گھرانہ نیک نام ہوگا. میں نے تو ایسے سے والد دیکھے ہیں کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھے بھی نہیں ہوں گے, ایسے سخت والد. اسی لیے بہت مشکل ہے, شاید عام طور پہ دیکھا ہو, ایسے دیکھیں اتنی سختیاں دیکھی ہیں کہ پھر ذرا اولاد کے دل میں کیا محبت رہے گی اپنے ماں باپ کی. اللہ خیر کرے, اللہ عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ابھی دوران بیعت کا جو اعلان ہوا تھا تو اس میں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, کسی نے توجہ دلائی ہے, آئیے دکھاتے ہیں. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جب بیعت کا اعلان ہوا تو امیر علیہ سنت کو دیکھا گیا کہ آپ نے اپنی جو چیزیں تھی دائیں طرف سے بائیں طرف کی ہیں, تو اس میں ان کا پوچھنا یہ تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے.
کمال ہو گیا, کمال. میرے دل میں یہ خیال آتا کہ شاید کوئی ہو سکتا سوال کرے کہ یہ کیا کر رہے, کیا کر رہے تھے, کمال ہو گیا. تو ایسا ہی ہوا. خیر میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا, وہ ہوا ہوا خلاص ہو گیا. اصل وہ افسوس کہ میرا منہ اس وقت قبلے کی طرف نہیں ہے, اب وہ جنت حال جو ہمارا ہے وہ لوکیشن اس کی اس طرح ہے کہ وہ طول میں اس طرح ہے کہ وہ کعبے کی طرف منہ نہیں ہوتا, چوڑائی میں جیسے کہ اس وقت اب میں الٹے ہاتھ پر کیا ہے اور سیدھا یہ بولنے میں مزہ نہیں آ رہا. حاجی عبید اللہ مفتی صاحب کا چہرہ اس وقت قبلے کی طرف ہے اور میں نے جس رخ پر کیا اس طرف قبلہ ہے اپنی چیزوں کا. تو میری وجہ کوالٹی ہے کہ میں مطلب اپنی چیزوں کا اگلا رخ ہے قبلے کی طرف رکھتا ہوں. یہ سب سے پہلے مجھے یوں سیکھنے کو ملا, حالانکہ میں نے پڑھا تو تھا شاید رسالے میں کتاب میں لیکن یہ توجہ نہیں دی, بلکہ رسالہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت اس دور میں لکھ بھی لیا ہو وہ جنات کا بادشاہ میں گوشت باقی کا ہے. تو مفتی عبد اللطیف صاحب رحمت اللہ علیہ گجران والا سے تشریف لائے تھے, یہ بڑی شفقت فرماتے تھے. تو میں ان دنوں رفیق الحرمین کا کام کر رہا تھا, یہ حاجی عبد الحبیب کے گھر ٹھہرا ہوا تھا, تو وہاں یہ مفتی صاحب کو میں نے درخواست کی تشریف لائے. آپ چھوٹے تھے ان دنوں, آپ کو یاد تو ہوگا شاید. اچھا تو وہ تشریف لے آئے, میں نے کہا آپ یہ کتاب پڑھیں درخواست کی, اور یہ حج کر چکے تھے تو میں نے کہا آپ اس میں کوئی مسائل میں دیکھ لیں, تفتیش جو ہے یہ مطلب اس کی فرما دیں. تو انہوں نے بہرحال وہ وہاں کتاب پڑھی, بھی کچھ عربی کتابیں منگوائیں, مسائل کو ملایا کیا اس طرح. تو ایک بار یہ میں نے دیکھا ایک ان کی عجیب و غریب ترکیب, یہ جو چپل رکھے ہوئے تھے نا ہم لوگوں کے, یہ اٹھا اٹھا کے قبلے کی طرف کر رہے تھے الٹ پلٹ جو تھے نا, یہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس طرح کرتے دیکھا ہے کہ وہ اپنے جو چپل مبارک جو تھے جوتی مبارک اس کا رخ قبلے کی طرف رکھتے تھے. تو یہ ان کے استاد تھے حضرت محدث اعظم پاکستان کے مفتی صاحب شاگرد تھے, بولا میں میری بھی یہ عادت ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح یہ کہ میرا بھی ذہن بنا کہ ہر چیز کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھنا انسب تعظیم کی نیت سے, تعظیم کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. یعنی یہ کوئی شرعی مسئلہ اس کا, ان باتوں کا تو میرے لوگ مذاق, بعض لوگ سوشل میڈیا پر ہو سکتا مذاق اڑائیں گے, ان کو جن کو لذت عشق نہیں نا انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے. جس نے یعنی کہ سمجھو کہ وہ کبھی شہد چکھا ہی نہیں ان کو پتا کیا چلے کہ مٹھاس کیا ہوتی ہے, یا جس نے کبھی شراب عشق پی نہیں ان کو کیا پتا کہ نشہ محبت کیا ہوتا ہے. یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں, پہلے بھی مجھے پتا ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتوں پر بڑا شور مچایا تھا. خیر اپنے تو اور پکے ہو جاتے ہیں اس طرح, یار کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. جب یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں آتا کہ جن کے پاس اپنے کو آنا جانا نہیں ہے, اپنی ترکیب مضبوط ہے. ہمارا رخ بغداد کی طرف ہے, ہمارا رخ مدینے کی طرف ہے, ہمارا رخ غریب نواز کی طرف ہے, ہمارا رخ حضور اعلی حضرت کی طرف ہے, ہم اہل اللہ کے پیچھے پیچھے اولیاء کرام کے پیچھے پیچھے. تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ قبلے کی طرف نہیں کیا تو گناہگار ہو جائے گا, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. مگر یہ کہ بہت سارے عشق و ادب کے معاملات ایسے ہوتے کہ جس میں مطلب اگر کوئی کرے تو اچھی نیت سے ثواب کا حقدار ہوگا. عشق کے معاملات تو بہت ہی عجیب ہوتے ہیں. میرے آقا حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اقامت القیامہ, اس میں بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے بعض بزرگوں کے, جو اپنی یادداشت سے میں ایک مختصر نقشہ پیش کرتا ہوں. جسے بعض بزرگ حاضر خدمت ہوتے مدینہ پاک میں, تو کوئی حاضر ہوئے تھے بزرگ, تو وہ سارا دن کھڑے رہے سرکار کے روزے پاک کی طرف ہاتھ باندھے کھڑے رہے, لیتے نہیں اور الٹے پاؤں چلے گئے. جو بھی حاضریاں دی نمازیں پڑھی وہ اپنی جگہ پر, لیکن سوئے نہیں بیٹھے نہیں, سارا وقت کھڑے کھڑے ادب احترام. اب یہ بولو گے صحابہ کرام نے کب کیا, ایسا واقعی ثبوت نہیں ہے, کوئی سی ہم نے پڑھی نہیں روایت, لیکن اس بزرگ نے کیا, کیا ان کی یہ بات شریعت سے ٹکراتی ہے؟ نہیں ٹکراتی. اوکے عشق, اچھا عشق دے چل رہی نمبر لے گئے. اچھا تو اب کسی بزرگ کے بارے میں کہ مدینے آنے سے پہلے انہوں نے بالکل یعنی کہ جو بھی تھا اپنا کھانا پینا چھوڑا, پیٹ صاف کیا, یہ کہ مدینے میں یہ سب کیسے ہوا؟ وضو کے ساتھ جانا ہے مدینے میں، وضو توڑنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، اس طرح کا پیشاب وغیرہ وہ جتنا وقت رہے وہ رہے، اسی طرح مدینے میں رہے. تو حالانکہ صحابہ کرام سے ایسا بھی ثبوت نہیں ہے. وہاں تو بڑے بڑے اب بھی حمامات بنے ہوئے، جو کرتا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے حمامات میں جا کر. تو اب یہ کہ اس طرح کے عجیب عجیب واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں کہ جو یعنی عشق کا معاملہ جو ہے نا یہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو احسن ہے، اچھا ہے، اس پر کوئی یعنی کہ تنقید نہیں ہوگی. اب قرآن کریم میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، عزت و توقیر کرو. اس کی وہ تفسیر میں یہ لکھا علماء نے کہ جو بھی جس دور میں بھی جو طریقہ بھی تعظیم کا نیا بھی اگر ایجاد ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی جس میں تعظیم و توقیر پائی جاتی ہے، وہ اس آیت کے تحت داخل ہے. مطلب صحابہ کرام جس طرح کرتے تھے تعظیم، ہم اس طرح کیا کریں گے؟ تو یہ ان کا ایک انداز تھا جو منفرد تھا، ہمارا ایک انداز اپنا انداز.
آپ نے بہت پیاری بات کی کہ یہ ایسے موضوع ہیں کہ جو کیونکہ سوشل میڈیا والوں کے پاس ایسا رہتا ٹائم بہت ہے، تو
نہ ثواب میں یہ بےچارے سمجھتے نہیں، سب نہیں لیکن ایک طبقہ
ہاں لکھتے ہیں، اور ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے کہ جو آپ بیان کر
مزہ آ گیا ہوگا، کام ملا ہے،
کام ملا. اچھا اب میں اس میں یہ چاہوں گا کہ اس میں میرا بھی دیکھا نہیں ہے، ابھی اگر میں دیکھتا فیس بک وہ تو شاید ہو سکتا تھا کچھ اس پہ ایسے کامنٹ ممکن ہے چل رہے ہوں، نہ بھی چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے
عاشقوں کے برابر وہ زیادہ پھول بھی آ رہے ہوں گے.
اچھا پھول ماشاء اللہ سبحان اللہ، کاش ان کو بھی گمے مدینہ مل جائے. یہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ شمار سے باہر ہے، اور یہ جو اس طرح جو اعتراض کرتے ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور پھر وہ یہاں پر مطلب ان کو نتھاڑا بھی جاتا ہے. تو آپ اپنا کام کریں، وہ اس کو بھی اس کے لیے بھی دعا کریں ہدایت کی. میں صرف ایک اس میں ایک سوال چاہوں گا کہ شاید ہو سکتا ہے اس وقت باتوں کا دیا جاتا ہے کہ یار آپ ٹھیک ہے آپ جو عشق کی بات کریں، دین کو مشکل کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب کیا ان کو آپ یہ جواب دیں گے بھائی مشکل تو تب کرتے کہ جب ہم اس کو کہتے کہ یہ فرض یا واجب ہے، ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟
انڈرسٹینڈ ہے کہ فرض یا واجب نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے ایسا نہیں کیا. تو اب میرا اپنا رخ اس وقت قبلے کی طرف نہیں ہے، یہ بھی گناہ نہیں ہے. بول دیا یہ میرا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، وہ لوکیشن اس طرح کی ہے، ہمارے کیمرے اس طرح بنے ہوئے ہیں، تو اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ اب میں مطلب اصرار کروں گا نہیں میں تو قبلہ رخ بیٹھوں گا، چاہے لاکھوں مسلمانوں کو صحیح طریقے سے نہ ملے کچھ بھی ہو میرا مسئلہ. الحمدللہ سحری کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے یا جو بھی میں اس وقت دعا میں جو شریک ہوتا ہوں اس وقت میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے،
بلکہ آج
ایک کیمرہ ہوتا ہے ہمارے پاس، اس وقت دو کیمرے ہیں.
بلکہ آج ہوا نا وہ جب ہم دعا افطار میں جب ہم
اس میں بھی قبلے
تو قبلے کی طرف کرسی نہیں تھی.
جی جی جی
آپ نے ایک مطلب خواہش ظاہر کی کہ اگر قبلے کی طرف ہو جائے اور کوئی ایسی نہیں آتا کوئی ایسا پرابلم، تو وہ نہیں تھا ایسا پرابلم. تو آپ کے کہنے پر آپ کی خواہش پر کرسی قبلے کی طرف ہو بھی گئی، اور آپ نے ماشاء اللہ آپ کی خواہش ہی تھی کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنا چاہتا ہوں،
ہو گیا کرسی کو سیٹ کیا، لیکن پھر میں نے مزید سیٹ کیا.
جی
کیمرہ مین جو تھے ہمارے وہ سیٹ رہے، اوکے کر دیا مدینہ مدینہ الحمدللہ. مطلب یہ کہ برسوں پرانا میرا یہ انداز ہے، لیکن اور سب کا ہو یہ ضروری نہیں. جو میرے ساتھ بالکل رات دن ہوتے ہیں آس پاس ہوتے میرے، ان کا بھی نہیں ہے یہ معمول، میں نے کسی کا معمول ابھی تک باقاعدہ نوٹ نہیں کیا کہ ان کا ہو ذہن نہیں ہوتا. میری کوشش ہوتی ہے کرسی ہے اس کا بھی قبلہ رخ، یہ چیز ہے مائک ہے اس کا بھی قبلہ رخ ہو، بس یہ ذہن بن گیا میرا کہ سب کعبے کی طرف جھکو. بعض اوقات اپنی چیزیں الٹی کر دیتا ہوں، میں اپنی گھڑیاں الٹی رکھتا ہوں، الارم جو نماز کے لیے اٹھنے الٹی رکھتا ہوں، سجدے میں ڈال دیتا ہوں ان کو قبلے کی طرف. آپ بولو لگاؤ کیا حکم شریعت لگاؤ گے یار مجھ پر، میں گناہ تو نہیں کر رہا نا، میں اس طرح رکھتا ہوں کہ جیسے یہ سجدے میں ہے، تو کیا غلط کر رہا ہوں یار؟ اب طرح طرح کی تصویریں لوگ ویسے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ بکرا سجدہ کر رہا ہے، مرغی سجدہ کر رہی ہے، درخت سجدہ کر رہا ہے، دکھائی رہے ہوتے ہیں یار، تو حرج کیا ہے؟ حقیقت میں تو سبھی اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، جتنا عشق میں آگے بڑھیں گے نا اور شریعت کی حد نہیں توڑیں گے، اتنا انشاءاللہ دونوں جا کے بھلائیاں آپ سمیٹتے رہیں گے. اور جہاں تنقید کا ذہن آیا نا, تو یہ اس طرح کی تنقیدیں اور اعتراض ہوتا نا, اس کو یوں کہنا چاہیے ان نفاق و یورث الاعتراض. یہ ایک محاورہ ہے کہ نفاق یہ اعتراض کو جنم دیتا ہے, اور پھر جو معترض ہوتا ہے نا وہ اندھا دھند فائر کر رہا ہوتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے بولتا ہے, نہ اس کو آخرت کی پرواہ ہوتی ہے, نہ اپنے برے خاتمے کا خوف ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی شریعت کے خلاف نہیں کر رہا, اس کو بولا بولی کرنا کہیں اپنے خاتمے کو کچھ نہ ہو جائے, تو یہ اندھے کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. المعترض کالاعمى, معترض ایسا ہوتا ہے جیسے اندھا. یہ مطلب لکھنے والوں نے بہت پہلے یہ محاورے ترتیب دے دیے, ایسی قوم ہوتی ہے, اس وقت بھی ہوتی تھی, اب بھی ہے, آئندہ بھی نہیں ہوگی تو گارنٹی نہیں ہے. اب میں نے اتنا کہہ دیا نا, اس کے باوجود جو مکھی ہوتی ہے نا وہ اپنی صفت سے باز نہیں آتی, اس نے پورے واسین و جمیل جسم سے اس کو کوئی واسطہ نہیں, اس نے پھوڑا دیکھا کہیں پیپ دیکھا پڑ گیا تو وہاں جا کے اس نے بیٹھنا ہے اور وہ مواد چوسنا ہے. لیکن الحمدللہ میری گفتگو میں نہ پھوڑا ہے نہ پیپ ہے, لیکن اب وہ اپنا اپنا مطلب معاملہ ہے کہ اچھی خاصی صاف ستھری پاک چیز کو لوگ ناپاک کر ہی لیتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا. میں آپ کی آخرت کے لیے بھلائی کریں کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی کرے گا تب بھی میں نے نہیں چھوڑنا یہ کام.
اہل علم کا, اب ایک اہل علم کا میں نے بیان ہے, جو اہل علم گزرے ان کا ایک بیان ہے کہ جس کام کی شریعت مذمت نہیں کرتی نا, اس کام کی مذمت کرنا جہالت ہے.
بے شک بے شک, وہ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد مسند امام احمد کے حوالے سے, مسند امام احمد جلد اول پیج نمبر 279 دار الفکر بیروت, وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. بس بات وہی کہ شریعت سے نہ ٹکراتی ہو, اور وہ جو مسلمان اس کا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ماشاء اللہ بڑی پیاری اس کی شرح فرمائی کہ مسلمان سے مراد یہاں اہل علم و تقویٰ ہیں, اہل علم و تقویٰ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھ کر, یعنی جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا ہوتا ہے. تو میں جو نقالی کر رہا ہوں اہل علم و تقویٰ کی تو نقل کر رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے میں نے ایک جوتی کا سنا, باقی ابھی ہے اس سے میں نے روشنی لے کر کچھ اور چیزیں بڑھا دی, ہو سکتا ہے آگے کوئی اور چیزیں بڑھا دے, تو شریعت سے تو کچھ بھی نہیں ٹکرا رہا, بلکہ آج کے اس گفتگو کے بعد ہو سکتا ہے بہت سو کا ذہن بنے گا کہ ہم بھی رکھیں گے چیزیں اس طرح, ہے ممکن. تو یہ بھی ایک مطلب یعنی کہ ثواب ہی کا کام ہوگا اگر نیت صاف, اور یہ تو خاص کر مطلب یعنی کہ چہرہ کعبے کی طرف ہو اس طرح بیٹھنا, یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا کرتے تھے کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز جو تھا نا اکثر یہ عاجزی والا, قبلہ رخ دو زانو, جس طرح تحیاتوں میں بیٹھتے نا زیادہ تر, یعنی کہ یہ میں نے پڑھا ہے کہ دو زانو قبلہ رو ہو کر آپ بیٹھتے تھے. ہمارے یہاں تو کرسیاں ہیں, کرسی پر بیٹھنا بھی جائز ہے. یہ میں پوچھوں کہ صحابی نے کرسی پر بیٹھ, کیا کرسی آپ لے آؤ گے صوفہ کہاں سے لاؤ گے, کس صحابی نے صوفے پر نشست رکھی, صوفہ بھی جائز ہے. یہ نرم نرم پلنگ پر گدیلوں پر کس صحابی نے آرام فرمایا کہاں سے لاؤ گے, یہ بھی جائز ہے. یار سب جائز ہوتا ہے, تو اگر الیاس قادری اگر اپنے قلم کا منہ قبلے کی طرف کرتا ہے تو یار اس پر کیوں خواہ کا مطلب یہ کہ اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں آپ لوگ, الٹا سیدھا بول کے بریانیاں کھاتے ہو, کباب سموسے جو افطار میں جو دھکیلتے ہو, کس صحابی نے کھائے کباب سموسے, کوئی ایک تو ثبوت لاؤ یار, ایک تو حدیث لاؤ, پراٹھے اور ملائی کھائی تھی کسی صحابی نے, کوئی تو روایت لاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو چپاتی کھانا بھی ثابت نہیں ہے, مانو گے جی ہاں چپاتی, ہم تو گھی میں تل کے چپاتی کھاتے ہیں, تب نہ صحابہ کا عمل یاد آتا ہے نہ آقا کی سنت یاد آتی ہے. الیاس قادری نے یہ اپنے نہ کر قبلے کی طرف کیوں رکھا, کس صحابی نے رکھا؟ تو پہلے اپنی بریانی اور پراٹھے بچاؤ, پھر انشاءاللہ بات کریں گے. میرے چشمہ جو قبلے کی طرف ہے اس کی، یہ میں چوٹ پر چوٹ کر رہا ہوں، لیکن جس کو اللہ ہدایت دے، ضد تو آپ کو پتا ہے وہ شیطان نے شروع کی ہے، ضد تو شیطان نے سب سے پہلے کی نا، میں نہ مانوں تو اب میں نہ مانوں گا کوئی علاج نہیں.
ویسے میں آپ کو ایک بتاتا چلوں بات، اس وقت میرے سامنے آپ کا فیس بک کا پیج کھلا ہوا ہے اور میں اوپر نیچے بھی تھوڑا آگے پیچھے ہو بھی رہا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن اب تک کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے، سب مدینہ مدینہ ہو رہا ہے.
الحمدللہ
میرا خیال ہے کسی کو کرنا ہوگا تو کیوں کرے گا، ابھی بھیڑ میں تھوڑی آئے گا.
نہیں اب بھی نہیں آئے گا، یہ رنگ میں آئے گا تو دیکھو سب پوچھ ڈالیں گے الفاظ میں،
بلکہ ہو سکتا ہے شاید، ہو سکتا ہے شاید اللہ خیر کرے کہ ایسا کوئی ہو جس نے آج سے پہلے یہ بات نہ تسلیم کی ہو اور ابھی خود یہ بھی قبلی کی طرف ہو گیا، اپنا موبائل لے کے یار چلو بات صحیح کر رہا ہے.
سنت تو ہے قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھنا، سنت ہے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی طرح بیٹھتے تھے، اس نیت سے جو قبلے کی طرف بیٹھے سنت ادا کرنے کا ثواب تو ملے گا اس کو نا، اس میں تو کوئی تنقید بھی نہیں کرتے.
جی جی.
وہ چیزوں کا رخ کیوں قبلے کی طرف ہے اس پر تنقیدیں کی ہیں.
ہر ایک پر تو بابا کوئی آدمی بات کرتا بھی نہیں ہے، کسی کی کوئی
کتاب بھی دیکھی تھی میں نے، وہ جنات کا بادشاہ میں جو غسبا کا واقعہ نا، اس پر بھی تنقید کی تھی، اس پر میں نے جو کچھ نیچے اسٹیٹ کچھ لکھا ہے چیزوں کے تعلق، اس پر بھی تنقید کسی کتاب میں کی تھی کسی نے. تو ان کے پاس ٹائم ہوتا رہا، ہم کو اللہ بس توفیق، ہم لوگوں کو نمازی بناتے رہے، سنتیں سکھاتے رہے، یہ اپنی مطلب یعنی کرتے رہے، ہم اپنی کرتے رہے، یہی ہو سکتا ہے. تو یہ بیچاروں کے پاس ٹائم ہوتا ہوگا، بس ذہن خراب ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ بس میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کی کوئی ایسی دھول کا صدقہ ان کو مل جائے کہ ان کا ذہن بھی صحیح ہو جائے، اور یہ بھی مطلب ہر صحیح بات کو صحیح تسلیم کر لیں، خالی خالی ضد نہیں کرے کہ بات تو صحیح نہیں ہے، الیاس کر رہا ہے اس لیے غلط ہے، تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے.
آ جائیں گے
انشاءاللہ. کئی ایسے ہو سکتا ہے پیغام دیں گے کہ کل تک ہمارا ذہن تھا یہ اور آج ہماری تشبیہ ہو گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے پیغامات بھی مدنی چینل کو آئیں.
اگر کوئی آپ سے اگر کسی کو کوئی پرابلم مساکت میں رہے بھی تو اب آپ کے پیج پر آیا تو انشاءاللہ آپ کے پیچھے بھی چل پڑے گا.
بھلے آگے چلے اپنے سے یار،
یوں نہیں،
ارے میں کہاں آج کل نماز تو پڑھاتا نہیں ہوں، معذور شرعی ہو گیا ہوں نا، کرسی پہ کرسی والا کوئی ملے میرے جیسا معذور تو اس کی البتہ میں امامت کر سکتا ہوں، مگر ابھی تک یاد نہیں پڑتا، کوئی نوبت آئی نہیں ہے اسی. آنے والے تو بہت مل جائیں گے، اعلان کروں گا تو میں امامت کروں گا، سارے کرسی والے آ جاؤ تو پھر میرا خیال ہے وہ دھمال ہو جائے گی، لیکن یہ کر نہیں سکتے نا اپنے. اللہ کی رحمت ہے کہ اتنے لوگ محبت تو کرتے ہیں اور واقعی آئیں گے، اور ایک مطلب کہ ریکارڈ قائم ہو جائے گا اتنے آئیں گے، جیسے ہم نے اعلان کیا تھا وہ بہت پہلے کے بزرگوں کے تعلق سے، بوڑھوں کا مدنی مذاکرہ، کتنے جمع ہو گئے تھے، ملک بھر سے دوڑ پڑے تھے. اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کو اللہ نے عروج بخشا ہے، تو جب ظاہر ہے کہ سورج کی آب و تاب ہوتی ہے تو بادلوں کی آنکھیں تو چندی آتی ہیں، اور چاند جب آب و تاب سے چمکتا ہے چودھویں کا چاند، تو اب کون کیا کرتا ہے یہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تاہم یہ کہ چودھویں کے چاند کی طرح جو تھوک مارے گا نا اس کے منہ پر ہی تھوک آئے گا، یہ تو اصول ہے، یہ لکھا ہے بزرگوں نے. تو دعوت اسلامی کا چاند چمک رہا ہے اللہ کی رحمت سے کرم. اچھا وہ حسن آ کے بیٹھے ہوئے
جی جی ماشاء اللہ
اپنے دودھ کے رشتے کے ابو کے پاس،
فیس بک پر کافی سوالات ہیں، فائر کر دیں
آپ. حسن رضا کا بھی ایک مسئلہ ہے.
جی جی
آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج حسن رضا تاری نے پہلا روزہ رکھا، کچھ ہمیں مبارکباد کے پیغامات ملے، آپ کو دکھاتے ہیں.
حسن رضا کو روزہ بہت بہت مبارک ہو.
Yeah, I'm not.
माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे। एक ने 6.5 साल की उम्र बताई, इन्होंने रोजा भी आज पहला रखा है, क्या बात है। इन्होंने मुबारकबाद दी, इनका भी शुक्रिया। और एक किड्स मदनी चैनल के हमारे बच्चे भी थे, उनका नाम भी इनको पता है, हामिद, हामिद नाम है उनका। उन्होंने भी कुछ नारे वगैरह लगाए माशाल्लाह। तो आज हसन रजा ने पहला रोजा रखते तो है बच्चे, वो तो इनको बहुत बहलाना पड़ता होगा, और शाम को घुमाते हैं इनको और शेर कराते हैं, वो बेचारा जिद करता होगा तो भी खिलाते पिलाते नहीं होंगे इस तरह के, यानी कि वो कमजोर पड़ जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, इनका अपना जज्बा है, ये खुद जज्बे से रखा, हमारे कहने से नहीं रखा, जज्बे से रखा है। अजीब हो गरीब वक्त है कि 11 बजे के बाद का वक्त है, पानी मांगा अपने अब्बू से, तो अब्बू ने कहा कि तुम्हारा तो रोजा था, इनको याद आ गया, वो भी तो इन्होंने उछलना शुरू कर दिया, मेरा रोजा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये शाम को मैंने जब ये कहा इनको असर पढ़कर गाले बनी असर से कुछ पहले, पानी आप थोड़ा पानी पी लो, अबू ने भी कहेंगे, अबू कहते आप पी लो, मैं पापा को बोलता हूँ आप पी लो पानी, मैं क्यों मेरा रोजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूं शान शौकत के साथ इनका रोजा पूरा हुआ, ना इन्होंने कोई कमजोरी की शिकायत की, ना भूख प्यास की, और ये खाना भी इन्होंने हमारे साथ किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनका रोजा पूरा हुआ। अब क्या क्या इरादा है, कल रखना है, रखना रोज रखना है, ये पहले से बोल चुके हैं, पूरे महीने का रखूंगा, लेकिन शायद कुछ कह नहीं सकते, जब तक रख सकते ठीक है, और जब जब ये खाना पानी मांगे तो इनको देना तो पड़ेगा, भले रोजा अपना शुरू कर दे अपने हिसाब से, इनकी पर कजा तो है नहीं, खिला देंगे जब ये मांगेंगे इंशाल्लाह। इनको 1200 रुपए का तोहफा पेश करता हूँ। कल हाजी उसैद ने पहला रोजा रखा था, आज भी रखा था, हाजी उसैद का भी ये जहन है कि मैं इंशाल्लाह कहते हैं पूरे महीने का रखूंगा, मुझे लगता है कि रख लेंगे हाजी उसैद भैया को।
YouTube पर एक सवाल आया है, अगर कोई गुनाह पर नादिम होकर रो रहा हो तो उसको कोई कहे इतना रोना आता है तो गुनाह क्यों करते हो, इसको क्या जवाब दे?
आपने मुझे मैदान अरफात में पहुंचा दिया, सन 80 में मैदान अरफात में हम बिछड़ गए थे अपने काफिले से, मैं तो अकेला ही गया था, मैदान अरफात में फिर कुछ वहां मुझे मक्के मदीने शरीफ में कुछ सादात किराम से दोस्ती हो गई थी, तो सैयदों ने वो कहा कि हमारे साथ आप चलेंगे आज के लिए, मैं तो था ही अकेला, सुभान अल्लाह सादत है। तो इन्होंने बेचारों ने खेमा उठाया और रोटियां लकड़ियां जो भी इन्होंने सब ये हम इन्होंने उस वक्त इतनी सख्तियां नहीं थी वो मुअल्लिम की या खेमों की, क्या अब तो नहीं कर सकते अकेले, कोई ना किसी न किसी मुअल्लिम के ताबे होना होता है। खैर ये सब हुआ और हम किसी इन्होंने पहाड़ पे खेमा गाड़ा और अपने पहाड़ पे क्या मिट्टी के टीले पे ना चढ़ सके, ये तो मजदूर टाइप के इस्लामी भाई थे, मेहनत करने वाले थे, मतलब कारीगर टाइप के। तो अब मेरी तो कमर में चुप पड़ गई थी, तकलीफ हो गई थी, और दवाएं भी मैंने कहा मेरा ख्याल मैंने मुस्तशफा भी गया। खैर तो आखिरकार हुआ यह कि हम बिछड़ गए अपने काफिले से, एक कराची के साई भाई थे मेरे साथ और भी, हम दोनों बिछड़ गए, हम ये मैदान अरफात में बिछड़े थे। आज अब हम फिरते फिराते पता नहीं कहाँ निकल गए, आखिरकार किसी खेमे में हम पहुंच गए, किस तरह पहुंचे अब मुझे याद नहीं है, कुछ हाजियों ने या किसी ने बोला होगा कि यह मतलब है आओ हमारा खेमा हो, कोई उड़कीता होगा जानना। अब उस वक्त दावत इस्लामी नहीं, दावत इस्लामी डिक्लेयर नहीं थी, बनी नहीं थी शायद, पहले असन अस्सी में उस वक्त बनी नहीं थी। तो खैर हम वहां गए खेमे में, तो किसी ने मुझे कहा होगा, दाढ़ी तो उस वक्त भी थी मेरी और इमामत भी थी नूर मस्जिद में कागजी बाजार में, तो मौलाना दुआ कराओ। अब मैंने दुआ करवाई, जिस तरह मेरा एक अंदाज था वो उधर, अब अरफात में रो रो कर अपने रब को पुकारेंगे नहीं तो कहां पुकारेंगे। खैर वो जो होना था हुआ, तो वो मैं जब फारिग हुआ तो कोई وہ بھی کوئی مذہبی آدمی تھا لیکن بےچارا تھا بس. اس بےچارے نے وہ لیکچر شروع کیا کچھ وہی بات جو سوال تھا نا اسی طرح کی کہ اپنے کو گناہ کرنے ہی کیوں چاہیے کہ رونا پڑے. یہ بےچارے نے کہا اس غریب کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ رونا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سرکار روتے تھے, فاروق اعظم روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ لکیریں پڑ گئی تھی, مولا علی روتے تھے, عثمان غنی روتے تھے, صدیق اکبر روتے تھے, سارے صحابہ امت المؤمنین بہت سو کی حکایتیں تو ملتی ہیں تو سب روتے تھے. اور مطلب کوئی ایسی بات ہی نہیں اس میں کہ خوف خدا سے مطلب بندہ روئے تو اس پر کوئی تنقید ہو جائے یا گناہوں کا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, نہ گناہوں سے توبہ کرتے تھے, حالانکہ گناہ نہیں تھے آپ کے, امت کی تعلیم. اب نعوذ باللہ یہاں کوئی کہا جائے تو یہ کہ بہرحال انہوں نے یہ کہا تو یہ بھی میرے لیے یادگار ایک حکایت بن گئی. تو یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ واقعی گناہ تو نہیں کرنا چاہیے, گناہ کرنا نہیں چاہیے, رونا ترک نہیں کرنا چاہیے کہ رونا خود ایک عبادت ہے. ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسپنہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے. عرض کی میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جہنم سے نجات کیسے پاؤں گا؟ فرمایا ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ پاک کے خوف سے بہاؤ, کیونکہ جو آنکھ اللہ پاک کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا. یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم, دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم, یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بنا دے. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بنا دے. آمین بجاہ النبی
صلو علی الحبیب.
مولانا صاحب سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا حضرت, جس طرح کی صورتحال اس وقت ملک بھر میں ہو گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, خاص طور پہ لوگوں میں جس طریقے کی مایوسی پھیل رہی ہے, بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں. ہمارے مذہب میں خودکشی حرام کسی بھی حال میں ہم نہیں کر سکتے, لیکن ان حالات میں کہ جہاں لوگ بہت مسائل سے دوچار ہو گئے, وہاں پر خودکشی کرنے کا آپ بہتر بتا سکتے ہیں, شاید میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے, پلیز ذرا اس کا جواب ضرور دیجیے گا.
اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, کرونا کی آفت سے بچائے. کرونا وائرس کی وجہ سے اگرچہ آزمائش تو ہے لیکن ڈرنے والوں کی تعداد کتنی, لوگ دھوم دھام سے مل رہے ہیں, جل رہے ہیں, محفلیں جمی ہوئی ہیں, سب تو نہیں ڈرتے. تو اس سے ڈر کر خودکشی کا میں تو پہلی بار سن رہا ہوں. یہ جن صاحب نے سوال کیا اس میں, اگر کوئی کرونا کے ڈر کی وجہ سے خودکشی کرے تو ڈرانے والے تو اور بھی اسباب موجود ہیں, اور کئی بیماریاں ہیں, کینسر اس سے بہت پرانا مرض ہے, تو کینسر سے ڈر کر بھی کسی نے خودکشی ہو کہ یار کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے, ماری چھلانگ اسے سمندر میں یا بجلی کا تار پکڑ لے, سکے بھی سنا نہیں ہے. तो ये बीमारियां और सबको बीमारी होते नहीं है। कोरोना है ना, दुनिया में लोगों की तादाद कितनी और कोरोना के मरीजों की तादाद कितनी, तो मेरे ख्याल 0.5% भी नहीं मिलेगा, 0.5% भी लोगों को कोरोना नहीं हुआ होगा। अच्छा, फिर जिनको कोरोना हुआ उनमें मरने वालों की तादाद तो ये भी थोड़ी, बच जाने वालों की तादाद ज्यादा है। बात तो ऐसे होते हैं कि जिनको कोरोना हो जाता है चला जाता है, पता भी नहीं चलता, एंटीबॉडी हो जाते हैं कि कब हुआ, कब आया, कब गया, ये भी होता है। कोरोना तो मशहूर हुए तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इससे पहले आ चुका है कोरोना, मशहूर होने से पहले जब इसको कोरोना नहीं कहते थे लेकिन ये होता था। लेकिन चूंकि वो जितना हम तारुफ करवाएंगे या जैसे इस तरह की खौफ विरास वाली बातें करेंगे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फुला कर रहे हैं, तो ये और खौफ विरास बढ़ेगा। तो अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी फर्द ने खुदकुशी की हो कोरोना की वजह से, बल्कि लोग इसका बाकायदा मुकाबला कर रहे हैं और इसके सिवा कोई हल नहीं है कि कोरोना के साथ बंदा जीना सीखे, इसके सिवा कोई हल नहीं है। कोरोना अब लगता है कि जाएगा नहीं, वो भी तो अमराज है कि जो इस तरह वो फैल रहे हैं, वबा की सूरत के और भी अमराज हैं, लेकिन अभी इसने इस वक्त सर उठाए हुए है, तो इसलिए वो हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए। खुदा ना खासा कोई वाकई अगर खुदकुशी का सोच रहा है तो उसको अल्लाह पाक के अज़ाब से डरना चाहिए कि ये वाकई खुदकुशी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हदीस पाक में ये बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी जिल्द 4 पेज नंबर 279, हदीस नंबर 6652, दारुल कुतुबुल इल्मिया। जो शख्स जिस चीज के साथ खुदकुशी करेगा वो जहन्नम की आग में उसी चीज के साथ अजाब दिया जाएगा। बुखारी शरीफ की एक और हदीस पाक जिसमें अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोहे के हथियार से खुदकुशी की तो उसे जहन्नम की आग में उसी हथियार से अजाब दिया जाएगा। एक तो आग में, फिर हथियार से अजाब। अलमान मुनफिस, तो बंदा समझता है खुदकुशी से जान छूट गई, मियां जान नहीं छूटती खुदकुशी से, जान फंसती है। तो अपनी जान को मत फंसाइए, अल्लाह की रिजा पर राजी रहिए, चाहे इस वक्त दुनिया में कितनी तकलीफ हो, बहुत सारी बीमारियां, बेरोजगारियां, जो कुछ भी है दुनिया में, लेकिन अगर 99 अफराद आपकी मुखालफत कर रहे हैं, 1% आपके फेवर में होगा, कोई तो आपको हमदर्दी करता होगा, अम्मी तो प्यार करती होगी, बाप तो तसल्ली देता होगा, नहीं तो बेटा तो या बच्चों की अम्मी, उसने कोई आपके साथ हमदर्दी का कोई तो इजहार करता होगा। तो ऐसा ना करें, अगर अगरचे जाहिर में कोई भी हमदर्दी नहीं करता, फिर भी मरने के बाद रब नाराज हो गया तो कहीं के नहीं रहोगे। और नऊज़ु बिल्लाह अगर कोई खुदकुशी को हलाल समझकर खुदकुशी करेगा तब तो हमेशा दोज़ख में रहेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। खुदकुशी का करना दूर की बात, इसका सोचना भी नहीं है। ये अवाम जो है ना, ये इस मुसीबत में पड़ जाते हैं, दुनियावी पढ़े लिखे लोग पड़ जाते हैं, दुनियावी तौर पर सरमायादार इस मुसीबत में पड़ जाते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मुशाहदा है, उलमा इस मुसीबत में नहीं है। मैंने आज तक नहीं सुना, नहीं पढ़ा कि किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की हो। हालांकि आमतौर पर आलिम दीन गरीब होते हैं, और बड़े बड़े सरमायादारों का मुझे पता है कि खुदकुशियां की है। कर्जा चढ़ जाता है या घरेलू टेंशन है, क्योंकि इनको मसाइल पता नहीं होते, खुदकुशी समझते होंगे कि जान छूट जाएगी, रोज रोज की इस झंझट से यार मरना तो एक दिन, चलो भाई कर लो, लेकिन वो मरना अपनी जगह पर, जो एक तबाही तौर पर मौत आती है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये क्या अपने तौर पर खुद को मार देना, ये खतरनाक है। तो उलमा नहीं करते तो हमको उलमा के कदमों में रहेंगे तो इंशाल्लाह अपना जहन भी बनता रहेगा। इल्म दीन ये वो नूर है, हदीस पाक में इल्म नूर है, तो बहरहाल इल्म दीन वो नूर है जो बहुत सारे अंधेरे दूर करता है, जिसमें एक अंधेरा खुदकुशी का भी है। اس کو بھی دور کر دیتا ہے. عالم دین خودکشی نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا. میں نے نہیں سنا اور کئی بار میں نے کہا کہ اگر کسی ایک عالم دین کو آپ جانتے ہو جنہوں نے خودکشی کی تو مجھے نام بتا دو. کوئی نہیں بتا سکا, ورنہ آئے دن خودکشیاں ہو رہی ہیں. جو علماء پر تنقید کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, خودکشیاں ان کو بھی لے ڈوبتی ہیں بعض اوقات. لیکن الحمدللہ علماء دین پر اللہ کی رحمت ہے, علماء اہل سنت پر اللہ کی رحمت ہے. الحمدللہ عاشقان رسول علماء پر اللہ کی رحمت ہے, علماء اہل سنت عاشقان رسول ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے بچائے.
آمین. یہ اس کے خاتمے کے لیے اذان دینا کیسا؟
ہاں تو اذان ہے تو ماشاء اللہ ہم نے کئی بار ترغیب دی ہے الحمدللہ. تو ہمارے یہاں تو مدنی چینل پر تو ایک عرصہ وہ اذان ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ جو شروع میں جوش تھا نا پچھلی بار عوام اذان دے رہی تھی, اس کی اب آوازیں آ نہیں رہی. آج ایک بار پھر نیت کر لو, اذان سے وبائیں دور ہوتی ہیں انشاءاللہ. ہم اخلاص کے ساتھ دیں گے اب دنیا میں جہاں بھی ہیں اذان دے. اگرچہ مطلب داڑھی نہیں ہے, نعوذ باللہ نہیں رکھی, ناگار تو ہے داڑھی, مگر اذان گھر میں اگر چار دیواری میں دیتے ہیں نو پرابلم, مسجد میں مت دینا. نماز کی اذان نہیں. ویسے یہ اذان وبا سے دور ہونے کی آپ دے لیں, چھوٹے بچے بھی دیں. ہمارے میں نے حاجی اسید کو چند بار دیکھا ہے, نیچے جب کھانے کے لیے جاتا ہوں نا دیکھا کہ اذان دیتے ہیں حاجی اسید. روز نہیں دیتے ہوں گے لیکن کبھی کبھی دیتے. پھر انشاءاللہ شروع کریں گے.
ہمیں فیس بک کے ذریعے کئی سوالات موصول ہوئے ہیں. کہتے ہیں اگر تراویح کی جماعت میں شامل ہونے میں دیر ہو جائے اور کچھ رکعت رہ جائیں تو ملنے کا طریقہ کیا ہے؟
ہاں تو ابھی جماعت میں شامل ہو جائیں, جماعت سے نماز پڑھ لیں تراویح جتنی بھی اب چاہیں تو, ٹھیک ہے نا, یہ کر سکتے ہیں تو یہ کر لیں. اور پھر یہ کہ وتر, یہ اگر عشاء نے جماعت سے پڑھیں تو چاہیں تو وتر بھی باجماعت پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو پہلے تراویح پڑھ لیں پوری پھر وتر پڑھیں, جائز ہر طرح سے ہو جائے گا.
صحابہ اکرام علی مرضوان کا طریقہ کار بھی یہ ہے, اور جو وتر ہیں اس کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے, لیکن جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو وہ جماعت پھر ان کو نہیں مل پائے گی.
بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 679 اگر کچھ رکعتیں اس کی یعنی تراویح کی باقی رہ گئی کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے پھر باقی ادا کر لے, جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں, اور یہ افضل ہے. اور اگر تراویح پوری کر کے وتر اکیلا پڑھے تو بھی جائز ہے, لیکن وتر کی جماعت واجب نہیں ہے. کوئی نہیں پڑھتا تو غلط یعنی گناہگار نہیں کہیں گے اس کو, ایک فضیلت اس نے ترک کر دی.
کیا دودھ پلاتی عورت روزہ رکھ سکتی؟
ہاں بالکل رکھ سکتی ہے. دودھ پلاتی وہ جبکہ اس میں نہ ہو, یہ
دودھ لفاف میں. ہاں دودھ پلاتی عورت روزہ رکھ سکتی ہے بلکہ رکھے گی
لفاف,
وہ ایک پھر وہ یعنی رکھے گی, اور اجازت جو ہے وہ اس صورت میں جبکہ اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو چھوڑ سکتی ہے.
مسئلہ اگر
اپنی جان کو خطرہ ہو,
جیسے دودھ سوکھ گیا ہے اور دودھ نہیں رہے گا تو اب وہ بچے کے لیے پریشانی ہوگی, تو اس وجہ سے پھر وہ چھوڑ سکے.
اچھا روزہ ترک کر کے بھی دودھ پلائے؟
جی
ہاں, یہ وہ بہت ہی آگے جا کے صورت بنے گی, اس سے نہیں کہ مطلب دودھ ہے اور سب کچھ یعنی بچہ بھی پی رہا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو اگر دودھ نہیں بھی پلائے تب بھی گناہ گار نہیں ہے. روزہ بارہ لے کے رکھنا ہے, نہ رکھنے کی صورت بتائی تو یہ روزہ معاف اب بھی نہیں ہے, بعد میں قضا کر لے.
کیا روزے میں عورت لپسٹک لگا سکتی ہے؟
روزے کی حالت میں لپسٹک لگانے سے بچنا چاہیے, یا تھوک وغیرہ کے ذریعے اندر جانے کا خدشہ یعنی خطرہ ہے. اگر کسی طرح حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور حلق سے نہ بھی اترنے دی لیکن منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس کا یعنی لپسٹک کا لگانا مکروہ ہوگا.
پاؤں میں درد ہو تو کیا روزے کی حالت میں پاؤں پر تیل لگا سکتے ہیں؟
بالکل, یعنی کہ درد ہو یا نہ ہو تیل بدن میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں, سر میں بھی ڈال سکتے ہیں, داڑھی میں لگا سکتے ہیں, روزے سے اس میں کوئی روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. کیا رمضان المبارک میں تہجد پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟
تہجد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو فرض تھی, لیکن ہم پر یہ کرم ہے کہ ہم پر فرض نہیں ہے, ہمارے لیے مستحب ہے, نفل ہے, تو ثواب بہت ہے. صلاۃ اللیل میں یعنی جتنے بھی نوافل ہیں ان میں یہ افضل ہے تہجد,
ٹھیک ہے,
رمضان ہو یا غیر رمضان. رمضان میں آسان ہے, سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے دو رکعت پڑھ لے.
نصف النہار کا وقت کتنی دیر کا ہوتا ہے؟
بدلتا رہتا ہے.
کیا وہم اور زیادہ سوچنا بری چیزوں پر ہی ہوتا ہے؟
اپنی آخرت کے لیے سوچ سوچ کر ہمارے بزرگان دین سوکھ جاتے تھے, یعنی اتنا روتے تھے قبر کے خوف سے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی حاضری پر بہت روتے تھے. عرض کیا گیا جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے پر اتنا روتے. تو ارشاد فرمایا کہ پہلی منزل قبر ہے, اگر یہاں اگر بچ گئے تو وہاں بھی بچ جائیں گے قبر. تو ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین تو اللہ کی یاد میں, عشق میں, خوف میں بہت روتے تھے. جتنا بھی روئے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, سب کو رونا چاہیے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں.
یہ حامد علی ہیں, کہہ رہے کیا تراویح کی نماز کی جگہ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں, تراویح سنت الموقع ہے, یہ بھی پڑھنی ہے, قضاء عمری تو کرنی کرنی ہے.
کسی اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے, سوتے میں تھوک جمع ہو کر حلق میں چلا جائے اور معلوم بھی ہو کہ حلق سے تھوک اتر گیا ہے تو روزہ کا کیا حکم ہو؟
منہ میں جو تھوک ہے نا وہ سوتے میں جائے یا جاگتے میں جائے حلق کے نیچے, یا خود اتار لے تھوک, نگل لے, ہم نگلتے ہیں نا تھوک, تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
روزے کی حالت میں اگر غصہ آ جائے تو کیا روزے پر کچھ فرق پڑتا ہے؟
اب غصہ تو روزہ ہو یا نہ ہو, غصہ آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ عوام بولتے ہیں کہ غصہ حرام ہے, یہ غلط بولتے ہیں, غصہ حرام نہیں ہے. غصہ تو آ جاتا ہے نا, اپنے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اب غصے کو غصہ آنا یہ امتحان ہے. اب اگر غصے کو کسی گناہ پر ختم کیا, غصہ آ گیا, گالی دے دی, ہاتھ رکھ دیا, ظلم کیا کسی پر, جھاڑ دیا کسی کو, تو اگر جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ختم ہوتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے, تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. ورنہ یہ غصے پر ضبط کر لے تو یہ تو اس کی تو اپنی فضیلت ہے کہ جو غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو, قدرت رکھتا ہو, اس کے باوجود یہ نافذ نہ کرے تو اس کو تو یہ اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جون سی اور چاہے وہ لے لے اور جنت میں چلا جائے.
واہ,
اس طرح کی روایت ہے.
ماشاءاللہ,
غصہ آنا حرام کا آئے گا, غصہ تو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے.
درست,
بعض وقت غصہ ضروری ہوتا ہے, اس کے بھی ہیں مطلب.
یہ ایک اور سوال ہے, کیا تراویح کی چار چار رکعتیں پڑھ سکتے ہیں یا دو دو ہی پڑھنا ضروری ہے؟
چار بھی پڑھ سکتے ہیں, چھ بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک سلام سے آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ کہ بہتر تو یہی افضل کہ دو دو کر کے پڑھے, اور اگر چار پڑھی یا چھ پڑھی جیسے تو اس میں ہر دوسری رکعت پر, چوتھی رکعت پر, چھٹی رکعت پر یہ قاعدہ کرنا فرض ہے. قاعدہ کرنا ہوگا, التحیاتوں کے بعد درود بھی پڑھیں, پھر پہلی, تیسری, پانچویں, اس میں ثنا, اعوذ بسم اللہ یہ بھی پڑھیں.
میرا نام اعجاز علی ہے, میں یک باغ میں حالی ہوں, آدھے پہ کام کرتا ہوں کھیت کا. میرا پہلا سوال یہ ہے, جو لوگ آتے ہیں باغ گھومنے کھیت کے اندر بغیر اجازت سبزی توڑ کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں یا کھاتے ہیں, ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت سے, جو ہماری سبزی میں ایسے جانور آتے ہیں جو نقصان کرتے ہیں, ان کو مارنا صحیح ہے یا نہیں؟ میرا تیسرا سوال امیر اہل سنت یہ ہے کہ ہمارے یہاں علاقے میں جنازہ نماز ہوتی ہے, اس کے بعد قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے, اس کے بعد قبر پہ اذان دی جاتی ہے، اس اذان میں الصلاۃ و خیر من النوم کہا جاتا ہے، یہ شریعت میں صحیح ہے یا نہیں؟
اللہ آپ کو برکت دے دے. سبزی کھاتے تو کم، ککڑی وغیرہ ہو سکتا ہے کھا لیتے ہوں. تو اس میں ایک تو صورت یہ کہ کھلم کھلا مالک نے اجازت دی کھیت کے کہ جو چاہے لے جائے، جتنا چاہے لے جائے، تو وہ تو جس جس کو پتا ہے وہ تو بھلے بوریاں بھر کے لے جائے، جبکہ اس نے کھلے الفاظ میں جتنا لے جائے یہ کہہ دیا ہے، جتنا چاہے لے لے. ایسا مشکل ہے کہ کوئی بوریاں بھر کے لے جانے دے. دوسری صورت یہ کہ عرف، عرف دیکھا جائے گا کہ وہاں عرف کیا تھا. عرف یہ کہ جیسے کہ اب کچھ لگا ہوا ہے، ککڑی لگی ہے تو ایک نکال لی توڑ کے کھا لی، ٹماٹر توڑ کے کسی نے کھا لیا اور اس کو کوئی منع نہیں کرتا، یا اکا دکا ٹماٹر جیب میں ڈال لیا، تو اس کو بھی عرف ہے کہ اس کو منع نہیں کرتے. تو جتنا عرف ہے اتنا لے جانے میں اور کھانے میں حرج نہیں ہے.
اور ایک یہ صورت ہے نا کہ اگر مالک کی طرف سے اجازت ہے مگر یہ جو گیا جو توڑ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ اجازت ہے.
وہ تو میں کہہ رہا ہوں جس کو پتا ہو اجازت، کیونکہ پتا نہیں ہے اور جو مطلب بھر بھر کے اتنا جو عرف سے ہٹ کر ہے وہ لے جائے گا تو وہ گناہگار ہے، کیونکہ اس نے چوری کا ارادہ کیا نا، اجازت نہیں ہے تو نہیں لے جا سکتا، مگر عرف ہے جتنا اتنا لے جا سکتا ہے. عرف مانے معمول، کوئی بولتا نہیں ہے، مالک بھی دیکھ رہا ہے تو بولتا نہیں ہے. تو دوسرا یہ کہ اس طرح کے جانور آتے ہیں تو نقصان کرتے ہیں، ان کو مارنا کیسا؟ تو اب ظاہر ہے کہ وہ ان کو کھانے تھوڑی دیں گے، کھاؤ پیو جان بناؤ، ان کے لیے تھوڑی اگائی ہے، تو ان کو مار کے بھگائیں گے تو صحیح نا، بلکہ جراثیم کچھ دوائیں بھی چھڑکی جاتی ہیں اور کوئی بھی ایسی ٹیکنیک کرتے ہیں بھگا دیتے ہیں جانوروں کو، تو یہ ضرورتاً جائز ہے. لیکن یہ کہ پڑوسیوں کا بکرا گھس گیا، اس کو بولو کہ یہ میری سبزی کھا رہا ہے، اس کو ذبح کر دیا کہ مارنے کی مدنی چینل میں اجازت دی تھی، تو میرے مطلب یہ نہیں ہے. پڑوسی کو آپ شکایت کر دیں کہ آپ کا بکرا سنبھالو، سمجھا؟ تو یہ کہ جو چھوٹے موٹے جیسے چوہے ہوتے ہیں یہ کھیت کو خراب کرتے ہیں، یہ چوہا تو ویسے ہی مارنا جائز ہے، کھیت نہ بھی خراب کرے. یا پرندے ہوتے ہیں وہ مطلب یعنی کہ پریشان کرتے ہیں، وہ کھا پی جاتے ہیں، ٹڈیاں آتی ہیں اور وہ مطلب ختم کر دیتی، تو ان کو بھی دوائیں ڈال کے مارتے ہیں. تو اس طرح خنزیر بھی گھس جاتے ہیں، بہرحال کہ جو اس طرح کے جانور ان کو مار بھگا سکتے ہیں، کبھی جان سے بھی مارنا پڑ گیا تو بھی حرج نہیں ہے. تیسرا سوال، الصلاۃ خیر من النوم، وہ قبر پر اذان دینا باقاعدہ، تو یہ جائز ہے. حدیث پاک میں کبھی ایسا آیا ہو کہ اذان دی کسی نے، ایسا نہیں ہے، اس طرح کی حدیث میں نے تو نہیں پڑھی، ورنہ اعلیٰ حضرت ضرور نقل اپنے اس میں اس کو شامل کرتے. رسالہ لکھا ہے اذان الاجر، تو اس میں یہ کہ اذان یہ اللہ کا ذکر ہے، اور تکبیر کا ضرور تذکرہ کہ تکبیر یا اللہ اکبر کہنے سے آگ بجھتی ہے، یہ حدیث پاک میں. تو اب یہ کہ اذان میں تکبیر بھی ہے، اللہ کی رحمت سے کیا بعید کہ اللہ اکبر کہے اور مردہ آگ میں پھنسا ہوا ہو اور نکل جائے اللہ اکبر کہنے کی برکت سے. تو یوں پوری اذان اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے، تو اذان دینے سے میت کا فائدہ، دینے والے کو ثواب، جو اس کو جواب دیں گے انشاءاللہ وہ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے، برائی اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اذان دینا بہت اچھا کام ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جو نہیں دیتا گناہگار نہیں ہے، لیکن جو دیتا ہے اس کو برا بھلا کہنا یہ برا ہے. جب شریعت نے برا نہیں کہا، کہ ایسے ہزاروں کام ہیں جو ہم کر ہی رہے ہیں، اب برا بھلا کہنے سے بنے گا کیا؟ جیسے اب جیسے ہمارے یہاں درس نظامی کیا جاتا ہے، اس کو مولوی فاضل کی ڈگری ملتی ہے اگر صحابی نے کیا، آپ بولو گے بخاری کی حدیث لاؤ تو بخاری کی صحابی نے لکھی ہے بھائی. بخاری کی دلیل مانگنا اس صحابی سے ثابت ہے. بخاری تھی نہیں تو نہ بخاری نہ صحابی نے لکھی نہ تابعی نے لکھی نہ تبعی تابعی نے لکھی تو بعد میں لکھی گئی. اگرچہ اس کی حدیثوں کو مستند مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے امام بخاری کے ہم غلام ان کے غلاموں کے غلام ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کہاں چکروں میں پڑ گئے. اللہ کا ذکر کرتا ہے کوئی گانا بولے اس کو شاید برا والا کہیں یا نہ کہیں اذان دے اس کو برا والا کہتے ہیں. کہاں سے ثابت ہے ان کو روکنا کہاں سے ثابت ہے یہ کہاں سے لاؤ گے ثبوت. ایسا نہ کریں اللہ کا ذکر کرنے دیں. تو اس طرح اذان دینے سے اب لا الصلاۃ خیر من النوم آپ کے یہاں رائج ہے اس کو بھی نہ روکیں. منع یہ بھی نہیں ہے جب اذان منع نہیں ہے الصلاۃ خیر من النوم کسی نے بول دیا تو معافی مشکل کہ بولنے دیں. بھائی کیا خیال ہے مفتی صاحب بولے نہ بولے یار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يهل علينا هذا الشهر العظيم المبارك شهر الخير والاحسان بيمن وفرج واحسان من الله سبحانه وتعالى وان يمد لنا في عمر سيدي وشيخي المربي الفاضل السيد الشيخ محمد الياس العطار القادر حفظه الله ورعاه.
نهنئ امه الحبيب الاعظم صلى الله تعالى عليه واله وسلم بحلول شهر رمضان المبارك ونخص بالتهنئة فضيلة سيدي الشيخ العلامة المربي محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في حياته في خير ولطف وعافية.
نهنئ الأمة الإسلامية جمعاء من شرقها إلى غربها بحلول هذا الشهر المبارك وأخص بالتهنئة سيدي ومولاي وشيخي الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية.
نبارك ونهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بحلول هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر الخير شهر الود شهر الوفاء شهر اللقاء. ونخص بالذكر السيد العالم الجليل التقي الورع السيد محمد إلياس العطار القادري حفظه الله وأجرى نفعه في كل البلاد الإسلامية جمعاء. أسأل الله عز وجل أن يمده بالصحة والسلامة والعافية.
أهنئ سيدي الشيخ محمد إلياس العطار القادري بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وأسأل الله أن يجعله شهر خير وفتح ونصر وتمكين للمسلمين وأن يجعله مباركا لسيدي الشيخ وللجماعة وللأحباب. أسألكم سيدي الشيخ الدعاء لي ولأهلي ولوالدتي ولمشايخي ولأقربائي ولكل أهل بلدي. لا تنسونا بالدعوات الصالحات.
ما شاء الله آمين. ما شاء الله عربي میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول نے اہل محبت نے رمضان شریف کی مبارکباد دی دعائیں کی اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے. اس میں ایک مطلب میں وضاحت کر دوں کہ ان صاحبان میں سے سید ہی بولتے رہے کسی نے ڈائریکٹ سید بولا تو یہ عرب دنیا میں سید کے جناب کے معنی میں بولتے ہیں سید. یہ یعنی کہ ہم جو آل رسول کو سید بولتے ہیں نا تو ان کے یہاں سید کو حبیب بولتے ہیں شریف حبیب اور ہم سید بولتے ہیں. سید مانے سردار جناب. تو اس طرح ان کی محبت ان کی شفقتیں کہ القاب دیتے ہیں اس طرح. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بیلنس بٹوین ورک لائف اینڈ پرسنل لائف. یعنی یہ دنیا میں آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے اور ایک کام جو نوکری کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں وہ زندگی ہوتی ہے. اب گھریلو زندگی اور کام والی زندگی کو کیسے مینج کیا جائے. اور جب سے کرونا آیا لاک ڈاؤن شروع ہوا تو ورک فرام ہوم شروع ہو گیا یعنی گھر بیٹھ کر کام کیجئے. اور اب تو بعض بڑی بڑی کمپنیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جی ہمارے دفتر تو پکے پکے بند ہے، اب کام گھر بیٹھ کر ہی ہوگا، یعنی کمپیوٹر ہو، انٹرنیٹ ہو اور چل وے. اب دیکھیے گھر کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں، دیگر ماحول مختلف ہوتا ہے، اور گھریلو زندگی اور کام والی زندگی کے درمیان جو بارڈر ہے، جو سرحد ہے، وہ مدھم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اب جو باس ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جی ملازم تو گھر میں بیٹھا ہے نا، جب مرضی اس کو کام کہہ دو. تو یہ ارشاد فرمائیے، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو ورک لائف ہے، کام والی زندگی ہے اور گھریلو زندگی ہے، ان دونوں کو ان حالات میں کس طرح مینج کیا جائے، کس طرح سنبھال کے چلایا جائے.
ماشاءاللہ، واقعی حالات تو ناگفتہ بے ہیں. اب جو ورک ہوتا ہے جو نوکری کا یا جو بھی اس کی جا رہا ہے، فکس آورز ہوتے ہیں، کچھ گھنٹے ہوتے ہیں، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، تو کام تو اتنا ہی کرے گا. وہ گھر پہ رہ کر تو شاید اس سے بھی کم کرے، یہ کم کرنا نہیں ہے. تو کام اپنا پورا کرے، ساتھ میں گھر، جس طرح نوکری پہ آنا جانا تھا، اب تو آنا جانا بھی موقوف ہوا، اب تو یہ گھر میں ہی پڑا ہے. تو اس طرح وہ چاہے تو مینج تو کر سکتا اپنا. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی نوکریاں ہوتی ہوں گی اتنا کام کرنا ہے 24 آورز میں، فکس نہیں کہ ایک ہی وقت میں بیٹھے ہو کر کرے، وہ بھی کر سکتا ہے. اس طرح مطلب ہے کہ جن کو اپنا گھر احسن طریقے، اچھے طریقے پر چلانے کا جذبہ ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے، وہ چاہے کتنی مصروفیت ہو وہ ترکیب بننا ہی لیتا ہے. اور جن کا ذہن ہی نہیں ہوتا تو وہ مطلب اگر بے روزگار بھی ہے تو گھر میں بیٹھا بھی تو جھگڑا ہی کرتا ہے، عورتیں تنگ آ جاتی ہے کہ یہ جاتا ہی نہیں ہے، مطلب اسی طرح یہ نکلے گئی تو قافلے میں بھیج دو، مدری قافلے میں، میں صحیح بولتا ہوں آپ کو، ایک مہینے کے لیے نکال دو اس کو. یہ مطلب گھر میں روز جھگڑے، یہ کھانا یوں کیوں پکاتے ہو، کپڑے یوں کیوں دھوتے ہو، دیکھو مرچ برابر ڈالنا، کل پھیکا تھا کل تیکھا تھا. اب یہ مطلب گھر میں ہوگا تو جھگڑے کرے گا، نہ گھر میں رہے نہ جھگڑا کرے. تو یہ اگر کمپیوٹر چلاتا ہے یا کوئی گھر میں کام کرتا تو میرا خیال ہے وہ اچھا ہی ہے، 12 گھنٹے گھر میں اگر یہ رہے گا تو جھگڑے کرے گا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں تنگ آ جاتی ہوں گی، تو اس لیے مطلب یہ کہ کام بھی کرے، اور گھر میں اگر مجبوری ہے پڑا رہا ہے تو کفل مدینہ ہم سے لے لے، دعوت اسلامی والوں سے کفل مدینہ سیکھ لے، خاموش شہزادہ رسالہ اس کو گول کے پی لے. گھر میں رہیں گے آپ کے بچوں کے امی انتظار کرے گی کہ اب میرے بچے کا بھوپ بولو گے کہ نہیں، آپ تو کچھ بولتے نہیں، آپ کے گھر میں ہونے سے فائدہ کیا، آپ یہ بیٹھے ہو چپ چاپ، کچھ بولو، اس میں آپ کی عزت ہے کہ وہ بولے بولو، اور اس میں آپ کی عزت نہیں ہے کہ یہ اندر سے کڑتی ہو گئی چپ کرے، کسی طرح یہ بولنا بند کرے. اللہ کریم ہم کو ہدایت دے، عقل سلیم عطا فرمائے. قفل مدینہ ہم یعنی خاموشی کو بولتے ہیں، غیر ضروری باتیں زیادہ بولنا جو عام طور پہ بولتے ہیں لوگ، گناہ اور بری باتوں سے بچنا ہو تو ہی مطلب فرض ہے، واجب ہے، لیکن یہ کہ یہ فالتو باتیں بھی ظاہر ہے کہ اگرچہ گناہ نہیں ہے جبکہ سولڈ فالتو ہو، 100% گناہ کا اس میں وہ حساب کتاب دخول نہ ہو. بعض اوقات فضول سمجھتے ہیں لیکن ہوتی ہے وہ گناہ بری. تو انشاءاللہ گھر میں آپ رہیں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، لیکن اکثریت آنکھوں کی ٹھنڈک مشکل بنتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ یہ حساب کتاب اپنا بےچارے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بچوں پر برس پڑیں گے، کبھی بیٹی پر برس پڑیں گے، کبھی ان کی امی کی خیر نہیں ہے، تو ایسا نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی
اللہ علیہ
وسلم. رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، آئیے ہم مل کے پڑھتے ہیں.
اللہم
سلمنی
من رمضان
وسلم
رمضان لی
وسلمه
مني
مني اے اللہ
اے اللہ
مجھے رمضان المبارک میں
رمضان المبارک
سلامت رکھ
سلامت رکھ
اور رمضان المبارک کو
رمضان المبارک کو
میرے لیے
میرے لیے
سلامتی والا بنا
سلامتی والا بنا
اور اسے
مجھ پر
سلامتی کے ساتھ
گزار
آمین صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے موت کے وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں.
سبحان
اللہم صلی
وسلم
وبارک
علی
سیدنا محمد النبی الامی
الحبيب
العالي
القدر
العظيم الجاه وعلى آله
وصحبه
وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا
ومولانا
محمد وعلی آلہ وسلم صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. علامہ احمد صابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے.
سبحان
اللہم صلی وسلم
اللہم
صلی علی
سیدنا
محمد عدد ما فی علم اللہ
صلاة
دائمتا
بدوامی
ملک اللہ.
ملک اللہ.
اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا له. ایک دن ایک شخص آیا تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون عظیم مرتبہ ہے، یہ کون عظیم مرتبہ والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا له. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. حضرت شعیب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر کس وجہ سے عذاب آیا تھا؟ جواب، کم تولنے کی وجہ سے. رمضان المبارک میں فرض کا ثواب کتنے گنا کر دیا جاتا ہے؟ 70 گنا. کس رنگ کا جوتا پہننے سے غم کم ہوتے ہیں؟ پیلے رنگ کا جوتا پہننے سے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ، حسن رضا کوٹدو، ام اویش اتاریہ حیدرآباد، بنت یعقوب کشمیر، بنت نذیر یاقت پور، بنت سرور اتاریہ کراچی، بنت نعیم اتاریہ گوجر خان. تمام درست جواب دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازی نکلنے والا نام بنت ساجد اتاری علی پور چٹھا، جن کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات اور ان سوالات کے جواب جو ہے وہ اذان عشاء تک دینے، اور اس میں جب اسلامی بہنیں جو ہے وہ محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کس طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے؟ سوال نمبر 2، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اعلان نبوت سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئیں؟ سوال نمبر 3، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کی تعداد بتائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ.